الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. شکر کے موضوع پر کئی ہفتوں سے بیان چل رہا ہے. پچھلے ہفتے درمیان میں کچھ محرم کے شرعی احکام بیان کیے تھے، تو جو موضوع چل رہا تھا آج انشاءاللہ اسی کو کوشش کرتے ہیں کہ مکمل ہو جائے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ میرا شکر ادا کرو. اللہ حکم نہ بھی دیتے تو بھی یہ پوری دنیا میں ایک مسلم اصول ہے کہ جب بھی آپ پر کوئی احسان کرے آپ اس کا شکر ادا کریں. اچھائی اور برائی کا معیار یہی ہے پوری دنیا میں. احسان فراموش کو برا سمجھا جاتا ہے اور احسان کا بدلہ دینے والے کو اچھا سمجھا جاتا ہے. شکر کیسے ادا کیا جاتا ہے اس کے درجات بیان ہو رہے تھے کہ پہلا درجہ اس نعمت کے وجود کو مانے کہ وہ نعمت میرے پاس ہے، اس کا استحضار ہونا چاہیے. استحضار، استحضار کہتے ہیں کہ کسی شے کے وجود کا احساس، حاضر سے نکلا ہے. تھوڑی سی اردو بھی سیکھ لینا. استحضار کا مطلب، یعنی حاضر کا لفظ تو سنا ہوگا نا، حاضر. استحضار اس کے حضور کا احساس، حاضر ہونے کا احساس. تبلیغ میں نکلنے کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ تھوڑی اردو بھی اچھی ہو جاتی ہے. یہ تھوڑے سے گاڑے لفظ جو ہے نا اصطلاحی، یہ تبلیغ والے استعمال کرتے ہیں. تقاضا، استحضار، چلا. چلا 40 دن کو کہتے ہیں. تو کھڑی مٹی، پڑی مٹی، یہ بھی سنا ہوگا آپ نے کہ یہ جو بلڈنگیں ہیں یہ کھڑی مٹی ہیں اور باقی نیچے جو پڑی ہوئی ہے وہ پڑی مٹی ہیں، دونوں مٹی ختم ہو جائیں گی. تو استحضار ہو نعمت کا، جس نے نعمت دی ہے اس کی طرف نسبت ہو کہ اللہ نے دی ہے، اللہ کا احسان ہے. اور لوگوں کے سامنے اس کا بیان ہو کہ اللہ نے مجھے یہ نعمت عطا کی ہے، لیکن بیان شکر کی نیت سے ہو. اگر شو مارنے کی نیت سے ہوگا یا دوسرے کو نیچا دکھانے کی نیت سے تو پھر یہ ناشکری ہے، یہ ترانہ ہے، یہ تکبر ہے. پھر ایسے موقع پہ خاموش رہنا چاہیے، اس نعمت کا اظہار نہیں کرنا چاہیے. اور ایک چیز ہے شکر میں جو بہت اہم ہے، جس نے نعمت دی ہے وہ نعمت جن کے پاس موجود نہیں ہے ان کا خیال رکھا جائے. اس کی میں نے کافی مثالیں دی تھیں قرآن مجید سے. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى. اے نبی، آپ شریعت کے علم سے بے خبر تھے، ہم نے آپ کو باخبر کر دیا. اللہ نے دو احسانات بیان کیے، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى، ہم نے آپ کو غریب اور مسکین پایا، فاغنا مالدار کر دیا، مستغنی کر دیا. اور یعنی دنیاوی مال بھی دیا اور اخروی مال. آخرت میں کون سا مال کام آئے گا؟ علم کا. یعنی آپ کے پاس علم نہیں تھا ہم نے علم دیا، مال نہیں تھا ہم نے مال دیا، دونوں چیزیں مل گئیں. تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے مطالبہ کر رہے ہیں فَأَمَّ الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. فا یہاں فا جو ہے نا عربی میں، یہ پہلے کوئی کلام گزر رہا ہو اس پر متفرع، یعنی اس متفرع زیادہ، آپ کہیں گے اتنی گاڑی اردو بھی سیکھنے نہیں بیٹھے ہیں، یعنی اس پر جو نتیجہ مرتب ہو رہا ہے. جیسے آپ کسی کو کہیں بھی میں نے تیرا یہ کام کیا لہذا تو یہ کر کے دے، تو اردو میں اس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ لہذا، دیئر فور، شاید انگلش میں دیئر فور، اس لیے. اس لیے جو ہے آپ کا یہ فرض بنتا ہے. تو اللہ نے اپنے نبی سے کیا کہا کہ آپ یتیم تھے ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا، فا ام الیتیم، لہذا آپ بھی یتیم کو دھتکاریے نہیں بلکہ اس کو ٹھکانہ دیں. نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے سمجھ؟ آپ بھی یتیم کو ٹھکانہ دیں. دیکھو ہم جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں سب کو کوئی نہ کوئی ٹھکانہ اللہ نے بچپن میں دیا ہے عزت کے ساتھ. ایسا نہیں ہے کہ ہم سڑکوں پہ لاوارث پل بڑھ کے جوان ہوئے ہوں، ہمیں گھر ملا، خاندان ملا، عزت کے ساتھ روزی روٹی ملی. تو اللہ ہم سے بھی تقاضا کر رہا ہے کہ جو کمزور اور لاچار لوگ ہیں، خاص طور پر بچے جن کا کسی کا باپ نہیں ہے، کسی کے رشتہ دار نہیں ہے، جو گم گئے، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کی ضرورتوں کا خیال رکھیں، کیونکہ بچپن میں اللہ نے ہماری ضرورتوں کا انتظام کیا. یہ شکر کا بہت بڑا درجہ ہے کہ جب آپ کے ساتھ اللہ نے یہ جو کچھ کیا تو آپ پھر غریبوں کے ساتھ، لاچاروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں. دو وجہ سے، ایک تو یہ کہ اللہ نے آپ کو بچپن میں ٹھکانہ دے دیا تو آپ دوسرے بچوں کو ٹھکانہ دیں، دوسرا یہ کہ اللہ نے جب آپ کو بچپن میں ٹھکانہ دیا تو اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ تم جیسے یہ چاہتے ہو کہ میں اگر مر گیا تو میری اولاد کا کوئی پوچھنے والا ہو، تو جس بچے کا باپ بچپن میں مر جائے تم اس کا بھی خیال رکھا کرو، خاص طور پہ رشتہ دار. یتیموں کی دو قسمیں ہیں، ایک جو رشتہ دار نہیں ہے اور ایک جو رشتہ دار ہیں. جو رشتہ دار نہیں ہیں ان کی کفالت ثواب ہے، نہیں کریں گے کفالت تو گناہ نہیں ہے. جو بچے یتیم رشتہ دار ہیں ان کی کفالت میں ثواب بھی ڈبل، اور کفالت نہیں کریں گے تو گناہ بھی ڈبل ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ اگر آ گئی ہوتی تو ایسا نہ ہوتا آپ کے چہروں سے پتہ چلتا. قریبی رشتہ دار کی کفالت کون ہوتا ہے؟ قریبی رشتہ دار سگا بھائی ہے، سگی بہن ہے. اگر ان میں سے کسی کا باپ، ان بچوں بھانجے بھتیجوں میں سے کسی کا باپ بچپن میں مر گیا تو اسے گھر سے نہ نکالو بچوں کو. بہن کو یہ نہ بولے ان بچوں کو لے کے یہاں سے دفع ہو جا، ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے. بھابھی کو یہ نہ بولے ان بچوں کو لے کے یہاں سے نکلو، کوئی کفالت کرو، اپنا کوئی انتظام ڈھونڈو. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ یہ ہو رہا ہے معاشرے میں. سگا بھائی مر گیا، چھوٹے یتیم بچے ہیں، ایسے ہاتھ کھینچ لیتے ہیں، ہاتھ کھینچ لیتے ہیں اس سے، اور اس کی وراثت پوری پوری گن کے رکھو. وراثت، یتیم کی وراثت کا ایک لقمہ قرآن کے الفاظ ہیں، جتنے لقمے کھاؤ سمجھو کہ جہنم کی آگ کے ڈھیلے کھا رہے ہو، کوئلے کھا رہے ہو جلے ہوئے. یہ سارا سامنے آ جائے گا. بہت سخت احکام ہے یتیم کے مال کے. یتیم کی جائیداد کو فروخت کرنا جائز نہیں ہے. آج کل کیا ہوتا ہے، چھوٹا بھائی ہے اس کا پلاٹ میں حصہ ہے، بیچ دو، پیسے کاروبار میں لگا دو. آپ کو کاروبار کا تجربہ ہے نہیں ہے، وہ پیسے لے کے بھاگ جائے. کاروبار میں انویسٹمنٹ سے آج کل کون کماتا ہے؟ کسی مفتی سے نہیں پوچھتے کہ یہ بچے کا پلاٹ میں بیچ سکتا ہوں، کاروبار میں لگا سکتا ہوں. بھائی آپ کو کس نے اتھارٹی دی ہے؟ حتی اذا بلغ اشدہ، اللہ فرماتے ہیں اس کو جوانی کی دہلیز تک پہنچنے دو اور اتنا بھی کافی نہیں ہے. فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا, جب دیکھو اس میں دولت کو سمجھنے کی, مال کو خرچ کرنے کی صلاحیت پیدا ہو گئی ہے, اس کے حوالے کر دو, یہ خود بہتر سمجھتا ہے کہ میرے لیے پلاٹ بیچنا مناسب ہے یا رکھنا مناسب ہے. جو طاقتور ہوتا ہے وہ وراثت پہ قبضہ کر کے رکھتا ہے, بہنوں کی وراثت پہ بھی. جن گھروں میں دین ہے, داڑھی والے لوگ ہیں, ان گھروں کی بات کر رہا ہوں, 20-20 سال ہو جاتے ہیں وراثت تقسیم نہیں ہوتی, 20-20 سال ہو جاتے ہیں. اور اگر کوئی بہن مطالبہ کرے کہ مجھے میرا حصہ دو تو اسے بے شرم سمجھا جاتا ہے, بے شرم. یہ یتیموں کی کفالت کیا کرے گا میرے بھائی, یہ تو اپنی سگی بہن کو حصہ دینے کے لیے تیار نہیں. یہ باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی جب تک دنیا کو مسافر خانہ نہیں سمجھیں گے. جو آدمی دنیا کو مسافر خانہ نہیں سمجھتا, وہ سمجھتا ہے کہ یہاں جو گھر ہے وہ میرا ہے, یہ جو گاڑی ہے یہ میری ہے, یہ جو بزنس ہے یہ میرا ہے, خدا کی قسم اس سے بڑا بیوقوف دنیا میں کوئی پیدا ہوا ہی نہیں. یہ بہت بڑی حماقت ہے جو کافر کرتا ہے. یہودی سمجھتا ہے کہ یہ زمین میری ہے, یہ گھر میرا ہے. اللہ نے فرمایا یہودی کو زندہ رہنے کا اتنا شوق ہوتا ہے, یود احدہم لو یعمر الف سنہ, ہر ایک کی خواہش ہے کاش 1000 سال زندگی ملے. اور مسلمان کی خواہش کیا بھائی, 1000 سال کے بعد بھی مرنا ہی ہے, تو بھائی جتنا جس میں سارے لوگ مر رہے ہیں اسی میں ہم بھی مر جائیں چلتا ہے. مسلمان کی خواہش کیا ہوتی ہے, اگر نہیں ہوتی تو ہونی چاہیے کہ بھائی 1000 سال زندہ رہ گئے. نوح علیہ السلام 950 سال تبلیغ کی, زندگی 1000 سال سے اوپر کی, وہ بھی چلے گئے دنیا سے. تو جتنی بھی لمبی زندگی ہو, جس کے بعد فنا ہے فنا, تو فنا جب ہے تو پھر کیا دل لگانا بھائی. ایک آدمی نے ملتان اسٹیشن پہ اترنا ہے, ایک نے پشاور پہ اترنا ہے, تو جو ملتان پہ اترے گا وہ بھی ٹرین کا ڈبہ خریدے گا نہیں, کبھی بھی خریدنے سے پہلے پوچھے گا کہ یہ ٹرین کا ڈبہ اگر میں خریدوں گا تو میرے ساتھ ملتان تک میرے گھر پہ جائے گا, کیا خیال ہے بھائی؟ تو نہیں جی, آپ کے گھر تو نہیں جائے گا, اسٹیشن سے آپ کو نکلنا پڑے گا. تو آپ کہیں چلو بھائی میرا سفر چھوٹا ہے, لیکن جو پشاور جا رہا ہے, پشاور ڈبل ہو جاتا ہے نا ملتان سے آگے, اتنا ہی ملتان تو پشاور آئے گا, تبھی 1-2 دن کا فرق پڑ جاتا ہے, سنا ہے. تو اتنا لمبا سفر, تو آپ کہہ رہے ہیں چونکہ پشاور اتروں گا, میں پہلے میں ملتان سمجھ رہا تھا اس لیے میں نے ڈبہ نہیں خریدا, اب مجھے پتا چلا کہ جی پشاور اترنا ہے اب میں ڈبہ خریدوں گا. لوگ کہیں گے نا بے وقوف, جب تو نے اترنا ہے, جب یہ تیرے ساتھ جائے گا نہیں, تو بھائی تو یہ ڈبہ خریدنے کی کیا ضرورت ہے تجھے, اس ڈبے کی چھوٹی موٹی جو ٹکٹ کے پیسے ادا کر تاکہ بیٹھنے کی تجھے جگہ مل جائے, بیٹھنے کی جگہ. یاد رکھو دین کے ظاہری احکام پر عمل کرنا آسان ہے, اور ان احکام پر عمل کرنے والے بھی موجود ہیں, مگر دل سے دنیا کی محبت نکال دیں ایسے لوگ مارکیٹ میں شارٹ ہیں, نظر نہیں آتے. تھوڑا سا کچھ کراس کوئسچن کرو تو پکڑا جاتا ہے, 2-4 سوالات کرو تو پکڑا جائے گا, 2-4 چیزیں آزما کے دیکھو پکڑا جائے گا کہ اس کے دل میں دنیا کی محبت بھری ہوئی ہے, بھری ہوئی ہے محبت دنیا کی. اتنا زیادہ فکر ہے, اتنی زیادہ فکر ہے, ہر وقت ٹینشن ٹینشن, کاروبار بزنس گھر, میرا ذاتی گھر نہیں ہے, اتنا بڑا ہو گیا ذاتی گھر نہیں بنا سکتا. تو ذاتی گھر میں کیا ملتا تجھے, یہی پنکھا ملتا جو کرائے کے گھر میں ملا ہوا ہے, وہی بیڈ سونے کے لیے, وہی صوفے مہمانوں کے لیے, کچن واش روم, یہ ساری چیزیں جب تجھے کرائے کے گھر میں مل رہی ہیں تو ٹینشن کس بات کی بھائی. بہت مشکل ہے آپ لوگوں کو سمجھانا بھائی, جب ساری چیزیں اس میں تمہیں مل رہی ہیں تو ٹینشن کس بات کی, پھر بھی ٹینشن لے رہا یار اپنا نہیں ہے. مجھ سے تو لوگ آ کے کہتے ہیں نا اپنا گھر نہیں بنا سکا ابھی تک, میں کہتا ہوں اپنا گھر بنتا تو کیا ہوتا, کہہ رہے کیا ہوتا اپنا ہوتا, تو پھر اس کے فائدے کیا ہوتے ہیں, کہہ رہے فائدے ہوتے ہیں کہ کوئی نکال نہیں سکتا اس سے, اور مالک مکان تو جب چاہے نکال دیتا ہے. میں نے کہا مالک مکان ایسا نہیں ہوتا کہ جب چاہے نکال دے, آپ اس کے حقوق ادا نہیں کر رہے, کرایہ ٹائم پہ ادا نہیں کر رہے تو وہ نکالنے کی بات کرے گا, اس کا حق بنتا ہے, تو آپ کرایہ ٹائم پہ ادا کر دیں. اور اگر وہ نکال دے تو کتنے مالک مکان نکالیں گے؟ جو کرائے کا گھر ہے اس کو اپنا سمجھو, اپنا سمجھو, بولو یہ چھت کس کی ہے؟ میری ہے. کوئی مالک مکان بھی جب آپ کے گھر میں آئے گا تو نوک کر کے آئے گا, وہ یہ نہیں کہہ سکتا میرا گھر ہے تو میں جب چاہوں گھس آؤں. آپ کی پرائیویسی میں آپ کی اجازت کے بغیر کوئی بھی نہیں گھس سکتا, یہ اس کی دلیل ہے کہ یہ آپ کا اپنا گھر ہے. اپنی چیز جو ہوتی ہے جو آدمی کی اپنی ہے بھائی, یہ تو میں جب چاہوں گا استعمال کروں گا, جب نہیں چاہوں گا تو کوئی بھی نہیں جو ہے نا اس کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا. آپ کی گاڑی, آپ کی بائک, آپ کی موٹر سائیکل, تو یہ ساری چیزیں اپنی ہوتی ہیں نا, تو آپ اپنی کا کیا مطلب ہے بھائی؟ کوئی آپ کی اجازت کے بغیر اسے استعمال نہیں کر سکتا. تو کرائے کے گھر میں جب آپ نے ایڈوانس دے دیا اور آپ رہنا شروع ہو گئے تو اب کوئی آ سکتا ہے آپ کی اجازت کے بغیر؟ مالک مکان بھی نہیں آ سکتا, وہ بھی نوک کر کے آئے گا. اگر وہ بھی ایسے ہی گھستا چلا ہے, آپ بولیں گے بھائی کرایہ میں دے رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے یہ میرے قبضے میں ابھی, تو اس کو اپنا سمجھا کرو. یہ میں نے ان سے کہا کہ یہ چھت اپنا گھر ہوتا تو چھت ایسے ہی ہوتی, اب بھی چھت ہے ماشاءاللہ. مالک مکان اگر نکال دے گا تو آج اس گھر کو اپنا سمجھو, جب وہ نکال دے تو جس گھر میں جاؤ اس کو اپنا سمجھنا شروع ہو جاؤ. پہلے یہ والا تھا اس گلی میں تھا, اب اس گلی میں ہو گیا. بہت مشکل ہے بھائی, بہت یہ باتیں بہت ٹائم کے بعد سمجھ میں آتی ہیں, اور کاش یہ باتیں سمجھ میں آ جائیں تو ٹینشن فری زندگی ہو جائے, جو اللہ ہمارا دل جیسا بنانا چاہتے ہیں ویسا بن جائے. کنجوس آدمی, دنیا سے محبت کرنے والا آدمی نہ اللہ کو پسند آتا ہے نہ لوگوں کو پسند آتا ہے, نہ اللہ کو پسند ہے, کیونکہ جس کے دل میں دنیا کی محبت ہوتی ہے اس میں سب سے بڑا عیب ہوتا ہے وہ کنجوس ہوتا ہے. کنجوس, پیسہ نکالتے ہوئے اسے موت آتی ہے, سب سے بڑا عیب اس کا یہ ہے. ایک ڈاکٹر صاحب ہیں, آپ لوگ چونکہ جانتے نہیں اس لیے غیبت نہیں ہے, یہ واقعہ بڑا دلچسپ ہے اس لیے سنا رہا ہوں, کوئی وہاں تک پہنچ بھی نہیں سکتا اس ڈاکٹر تک, اور وہ ڈاکٹر صاحب خود بھی نہیں پہنچ سکتے وہاں تک. ایک ڈاکٹر صاحب ہے, میں کہیں کسی کام سے گیا, کہیں شہر میں جانا تھا, تو مجھے ویسے ہی خیال ہوا ایک ہوٹل ہے اس کا پراٹھا بڑا مشہور ہے, اس قسم کی چیزوں کا تھوڑا سا بچپن سے ذوق پالا ہوا ہے. تو ہم گھس گئے ہوٹل میں, ہم نے کہا یہاں میں کون پہچانتا ہے. ہوٹل میں جا کے بیٹھے تو ایک ڈاکٹر صاحب نے مجھے دیکھ لیا, ڈاکٹر بھی اسپیشلسٹ تھے کسی, وہ ایک دم بھاگتے ہوئے, آپ مفتی طارق مسعود صاحب ہیں؟ میں نے کہا رپورٹ تو یہی ہے, رپورٹ تو یہی, آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں حضرت, میری کلینک میں تشریف لائیے. زبردستی گھسیٹ کے لے گئے, میں نے کہا اللہ کا واسطہ نہیں جا رہا میں آرام سے مجھے کھانے دیں. نہیں 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 نہیں, خیر بےچارے عقیدت میں لے گئے. ہوٹل والے کو کہا ایک پراٹھا لاؤ, کہ حضرت انڈا چلے گا؟ میں نے کہا بس صحیح ہے, انڈا بھی لے آؤ, ہاف فرائی انڈا بھی آ گیا. حضرت ملائی بھی سنا ہے کھاتے ہیں آپ؟ میں نے کہا نہیں بھائی بس کافی ہے. کہ ملائی بھی لے آ بھائی, ایک پلیٹ ملائی بھی لے. چلو بھائی ملائی بھی آ گئی, کھا لیا ہم نے, مدہ ذلو لا لیا, جو ملا صبر شکر سے کھا لیا. اب کھا لیا تو میرا خیال یہ تھا یہ زبردستی پیسے دیں گے, میں ان کو منع, کیونکہ دعوت انہوں نے کی ہے, دعوت انہوں نے کی ہے. میرے دل میں ان ڈاکٹر صاحب کی برائی بالکل بھی نہیں ہے, صرف ایک دلچسپی کے لیے واقعہ سنا رہا ہوں, اتنی چھوٹی باتوں سے ہم کسی سے بدگمان نہیں ہوتے. تو میں نے کہا انڈا بھی کھلا دیا بھائی, پراٹھا بھی کھلا دیا, اور اتنی پلیٹ بھر کے ملائی, وہ چمچ سے کھا گئے, ملائی ہم نہیں چھوڑتے الحمدللہ. تو اب میں باہر نکلنے لگا, میں نے کہا ہوٹل والے کو میں پیسے دوں گا ان کی, تو یہ منع کریں گے نہیں بھائی ہم نے آپ کی دعوت کی ہے. میں نے پیسے دے دیے, ڈاکٹر صاحب نے دیکھ لیا, ہم چلو بھائی, میں نے کہا ٹھیک ہے میں نے بھی دے دیے ہوں گے, کوئی مسئلہ نہیں. میں نے کہا شاید بھول گئے, ان کے ذہن سے نکل گیا, کوئی ہوتا آتا ہے انسان ہے, دعوت تو انہوں نے کی تھی, میں تھوڑی اتنے پراٹھے اور اتنے انڈے اور اتنی ملائیاں کھانے آیا تھا, میں تو چھوٹا موٹا دونے والے لے کے نکل لیتا. اتفاق کی بات ہے کچھ دن کے بعد میں گزر رہا تھا تو میرا چھوٹا بیٹا بھی تھا میرے ساتھ, چھوٹا بیٹا چار سال عمر ہوگی, تو میں اس کو بھی لے گیا. چلو بھائی میں نے کہا اس کو بھی یہاں کا پراٹھا کھلا, اور میں چھپ کے گیا کہ یہ دیکھ نہ لیں کہیں, پتلی گلی سے گھوم کے نکل گئے. ان کی پھر نظر پڑ گئی, ارے ادھر آئے, زبردستی بےچارے عقیدت محبت میں لے گئے. بٹھایا, دو پراٹھے لیا, میں کہا بھائی آج تو, دو انڈے لیا, دو دودھ پتی لیا اور ملائی بھی لیا, بھائی ملائی بھی لیا. میں کہ منع کر رہا ہوں, نہیں بھائی نہیں, میں لیا لیا ڈبل, اس کو کہتے ہیں ڈبل ناشتہ. ہم نے کہا چلو بھائی, لگ رہا ہے پچھلے کا کفارہ بھی اس دفعہ ادا ہو رہا ہے, پچھلے کا بھی کفارہ ہو رہا ہے بھائی, تو اللہ خیر کرے. ہم نے بھی الحمدللہ تسلی سے کھایا, گئے تو پورے ڈبل کے پیسے پے کیے میں نے ہوٹل والے کو. میں نے کہا اب یہ آ کے روکیں گے, میری کلائی مروڑیں گے, نہیں رہے, نہیں نہیں مولوی صاحب پچھلی دفعہ تو میں بھول گیا تھا. وہ دیکھ رہے ہیں بھائی, ہم نے کہا یار ہمارے ہی خرچے پہ ہمیں اس گن پوائنٹ پہ کھلایا جا رہا ہے, ہمارے خرچے پہ ہم کو زبردستی کھلایا جا رہا ہے, یہ کون سا اسلام ہے بھائی, یہ کون سی عقیدت ہے؟ ایسے تو ہمارے گھر مہمان آئے, ہم چپلی کباب بھی بلا لیں, آپ بھی چپلی کباب لیا, چھ چپلی کباب لیا, چار بریانیاں لیا, چار نہاریاں لیا, اس کے بعد آپ بل بنا کے مہمان کو پیش کر دو. تو خیر میں نے محلے والوں سے اڑوس پڑوس سے تھوڑی تفصیل کی, میں نے کہا ڈاکٹر صاحب ویسے تو ٹھیک ہے نا, انہوں نے کہا بہت اچھے ہیں مگر بے انتہا کنجوس ہیں یہ, یعنی رپورٹ تھی یہ کس کی, محلے والوں کی, کہ بے انتہا کنجوس ہیں. میں نے کہا مجھے بھی اس کا مشاہدہ ہو گیا, اس قسم کے کنجوس مارکیٹ میں شارٹ ہیں, کنجوس تو دنیا میں ہے مگر اس قسم کے مارکیٹ میں شارٹ. انہوں نے کہا فیس بہت تگڑی لیتے ہیں, فیس بہت تگڑی, ٹھیک ٹھاک فیس لیتے ہیں, جو پہلی دفعہ آ جائے اسے ٹھیک ٹھاک فیس ہے, اس کے بعد تھوڑی کم, کیونکہ وہ جب ایک دفعہ فیس دے دی تو وہ تو پھنس گیا نا وہ, تو ماشاءاللہ کہنے لگے لوگ کہ اللہ نے دولت بھی بہت دی ہے, مال اسباب بھی بہت دیے ان کو کیونکہ فیس بہت ہے. تو مال اسباب جب بہت ہیں اور آپ کو ایک مولوی صاحب سے اتنی محبت کہ آپ اس کو وہاں بیٹھنے نہیں دے رہے اور گھسیٹ کے بازو گھسیٹ کے لے کر آ رہے ہیں, تو اس کو ملائی تو کم از کم اپنے خرچے پہ کھلا دو بھائی, ٹھیک ہے. میں ان سے بدگمان بالکل نہیں ہوں, میرا دل چھوٹا نہیں ہے, یہ تو میں, کیونکہ آپ جانتے نہیں ہیں, اگر مجھ سے کبھی ملیں تو میں اس عزت کے ساتھ ملوں گا اور اپنے خرچے پہ ان کو کسی دن ملائی کھلاؤں گا. میں اس چکر میں ہوں کسی دن یہ پکڑائی میں آ جائیں, ہمارے محلے میں گھومتے میں نظر آ جائیں تو ان کو میں بٹھاؤں اور پھر میں ان کو ایک دفعہ کھلا کے اپنی جیب سے پیسے دوں اور بتاؤں کہ دیکھو میں مرا نہیں ہوں, آپ کے پیسے میں نے ادا کیے لیکن اللہ کا شکر ہے پھر بھی میں کھا رہا ہوں پی رہا ہوں. تو یہ تو ایک دو مثالیں آ جاتی ہیں, لیکن یہ تو اتنا بڑا مسئلہ, تو اللہ کا شکر ہے ہماری قوم میں کھلانے پلانے کا جذبہ ہے, ایسا نہیں ہے, لیکن اللہ نے کچھ مثالیں ایسی قائم رکھی ہوئی ہیں دنیا میں تاکہ لوگوں کو سمجھانے میں آسانی ہو. دو درجات ہوتے ہیں علماء نے بیان کی, ایک ہوتا ہے بخل عربی میں اور ایک ہوتا ہے شح. بخل کہتے ہیں کنجوسی, کنجوسی کہ دوسرے پہ خرچ کرنے میں انسان کنجوسی سے کام لے, اس کو بخل کہتے ہیں. عربی کیونکہ فصیح و بلیغ زبان ہے, بخل سے اوپر کا بھی ایک درجہ ہے جو اردو میں یا انگریزی میں اس کا ترجمہ شاید نہیں ہے, اردو میں تو نہیں ہے, انگریزی کا مجھے پتا نہیں, لیکن مشکل ہی لگتا ہے کہ ہو. شح کہتے ہیں کہ اتنا کنجوس کہ اپنے اوپر بھی خرچ نہ کرے. ایک تو ہوتا ہے نا کہ ساری دولت میں سمیٹ لوں میں کھا جاؤں, اور ایک ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ میں بھی نہ کھاؤں اور دوسرا بھی نہ کھائے, بس یہ پڑے رہیں, میں دیکھ کے خوش ہوتا رہوں, میرے پاس اتنے پیسے, میرے پرس میں اتنے پیسے, میرے بٹوے میں, میری شلوار میں اور میری پینٹ کی جیب میں اتنے پیسے اور میرے اکاؤنٹ اتنا, بس اس پہ دیکھ دیکھ کے خوش ہوتا رہے, اس کو کہتے ہیں شح. اور ایسے آدمی کو کہتے ہیں شحیح, شین حلوے والی ہے, صحیح ہے نا, شحیح. وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اللہ فرماتے ہیں جس کو ہم نے شح سے بچا لیا یہ کامیاب لوگ ہیں, اپنے اوپر تو کم از کم انسان خرچ کرے. تو ان صاحب کو ڈاکٹر کی میں مثال دے رہا ہوں, ان کا اپنے بھی کپڑے دیکھ کے لگ رہا تھا کہ یہ صرف پیسہ کماتے ہیں بےچارے, اپنے اوپر بھی خرچ نہیں کرتے. تو جو آدمی خود نہیں ملائی کھائے گا وہ دوسرے کو کہاں سے ملائی کھلائے گا بھائی, جو خود نہیں انڈا کھائے گا دوسرے کو کہاں سے کھلائے گا. تو اپنی ذات پہ بھی خرچ کیا کریں اور لوگوں پہ بھی خرچ کیا کریں, اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ آپ کے اندر دنیا کی محبت نہیں ہے, اور جس میں دنیا کی محبت ہوگی وہ خرچ کرنے کے معاملے میں کنجوس ہوگا. ایک صفت تو یہ کہ خرچ کرنے کے معاملے میں کنجوس, دوسری بات یہ کہ اس کی نظر دوسروں کی جیبوں پر بھی ہوتی ہے, یہاں سے بھی آ جائے, یہاں سے بھی آ جائے, یہاں سے بھی آ جائے, ادھر سے بھی آ جائے, اور اللہ نے فرمایا کہ ان کے دلوں کو اللہ تنگ کر دیتے ہیں، دولت ہوتی ہے مگر دولت کی راحت اور خوشی ان کو نصیب نہیں ہوتی. جس کو اللہ نے سخاوت دی ہے وہ پیسے کھاتا بھی ہے، کھلاتا بھی ہے، کیا مزے کی زندگی گزرتی ہے اس کو، کتنی مزے کی زندگی ہوتی ہے، کھا بھی رہا ہے، کھلا بھی رہا ہے، پہن بھی رہا ہے، سواری بھی اچھی رکھی ہوئی ہے، گھر بھی جو اللہ نے جتنی توفیق دی اس حساب سے گھر بھی اچھا رکھ لیا. تو مسافر خانہ، دنیا کا مسافر خانہ ہونا سمجھ میں آ جائے، یہ بڑا مشکل سے ہوتی ہے یہ صفت پیدا ہو. تو اپنے یہ جو کرائے کے گھر میں اگر رہتے ہیں تو احساس کمتری کا شکار نہ ہوا کریں. کسی کو اللہ نے بہت زیادہ دولت دی ہے تو اپنا گھر خرید لے، منع نہیں ہے شریعت میں، اپنا گھر بھی نعمت ہے اللہ کی. نہیں دی ہے تو بولے بھائی ویسے کون سا اپنا ہوتا. تو میرے سامنے جو کہتے ہیں نا میرا گھر ہے، تو میں کہتا ہوں جب مرو گے تو کیا یہ کھڑکیاں دروازے اپنے ساتھ لے کے جاؤ گے قبر میں؟ یہ بھی یہیں رہ جائیں گے. تو کرایہ دار کے بھی یہیں رہ جاتے ہیں، اور کرائے کے مکان میں ایک فائدہ یہ ہے کہ جب چاہو تبدیل کر لو. اپنا مکان تو چھوڑتے ہوئے آدمی کو بڑا دکھ ہوتا ہے، کرائے میں ایک آپشن کیا ہے. ہر چیز کو جو ہے نا صحیح سوچو گے تو خوشی ہوگی، الٹا سوچو گے تو پریشان ہوگا. ذاتی مکان میں ایک ٹینشن ہے کہ جو مکان ہے وہ وہی ہے، پانی آ رہا ہے نہیں آ رہا، پڑوسی اچھے مل گئے نہیں مل گئے، بس ٹینشن میں آ گئے آپ. کرائے کے مکان میں بھائی یہ والی گلی سمجھ میں نہیں آ رہی، وہ والی گلی لے لو. بلکہ محلہ چینج ہو سکتا ہے، پورا محلہ تبھی نازاباد سمجھ میں نہیں آ رہا، چلو بھائی گلشن چلے جاؤ یا کہیں اور چلے جاؤ. شہر سمجھ میں نہیں آ رہا، حالات خراب ہے کراچی کے، پنجاب نکل لو. جن کے ذاتی گھر تھے ان کے لیے بڑی ٹینشن ہوئی ہے، کرائے کے گھر والا بڑے آرام سے گھر چھوڑ کے چلا جاتا ہے. تو یہ ایک الگ ٹاپک ہے، اس پر میں کافی بیانات کر چکا ہوں. تو آپ دماغ کو ریلیکس کریں گے، فائدہ ہوگا، صحت بھی اچھی ہوگی. سب سے بڑی نعمت دنیا کی اگر اللہ نے کسی کو دی ہے، حدیث میں آتا ہے نیک بیوی، اور ایک اور چیز ہے وہ ہے صحت. سمجھ رہے ہیں؟ نیک بیوی اور صحت ایک ہی جیسی چیزیں ہیں، کیونکہ بیوی صحیح نہیں ہوتی تو ڈپریشن کا مریض بن جاتا ہے آدمی، وہ بھی دماغی توازن آہستہ آہستہ خراب ہو جاتا ہے. تو دونوں کا نتیجہ ایک ہی نکلتا ہے، یعنی خوش رہنا. تو سب سے بڑی دنیا کی نعمت کیا ہے؟ بولو بھائی، خوش رہنا سب سے بڑی نعمت یہ. تو نیک بیوی بھی اس لیے بڑی نعمت ہے کہ جب وہ ہوتی ہے تو بندہ خوش رہتا ہے. لیکن یاد رکھو، یہ وہ بندہ خوش رہتا ہے جو خود بھی نیک ہو. خود اگر اس میں کوئی فالٹ ہے تو بیوی جتنی ٹیڑھی ہوگی یہ اتنا خوش رہے گا، یہ انسان کی فطرت ہے. جتنی ٹیڑھی عورت ملے گی نا یہ خوش رہے گا، اور نیک سیدھی بیوی مل گئی یہ خود بھی پریشان ہوگا، اس کو بھی پریشان کرے گا. کیونکہ ہر آدمی کو اچھے اخلاق اور اچھی ادب تمیز ہر آدمی کو ہضم نہیں ہوتی. یہی معاملہ شوہر کا ہے کہ اگر عورت نیک ہوگی تو نیک شوہر اس کو ملے گا تو خوش ہوگی، اگر وہ ٹھیک نہیں ہے تو صحیح بندے کے ساتھ وہ خوش ہو ہی نہیں سکتی. اسے ٹیڑھا میڑھا آدمی چاہیے جو ہر وقت اس کی ٹکائیاں لگاتا رہے. میں واقعہ سناتا ہوں نا، ایک بچی کی شادی ہوئی، شوہر بہت نیک مل گیا اس کو. وہ بچی اپنے گھر میں ہر وقت لڑائی جھگڑے دیکھتی تھی، مار کٹائی، دھنائیاں، گالیاں، یہ سب ماحول میں بےچاری پل گئی، جوان ہوئی. جب اس کی شادی ہو گئی تو میاں بہت اچھا ملا، ہر وقت بیوی سے محبت کرتا تھا، لیکن بیگم صاحبہ کا موڈ ہر وقت خراب رہتا تھا. اس نے کہا شاید بیگم کا یہ کھانے کا دل کر رہا ہے اس لیے موڈ خراب ہے. تجھے پیزا لے آیا، پیزا کھا گئی مگر موڈ صحیح نہیں ہو رہا، پیزا کھا گئی. خواتین کی ایک عادت یہ بھی ہوتی ہے، جتنا مرضی موڈ خراب ہو ماشاءاللہ کھانے پینے میں کوئی کمپرومائز نہیں ہوتا. موڈ خراب اپنی جگہ، لیکن اب حساب کتاب، آلو پیاز ٹماٹر لہسن ادرک یہ سب چیزیں، انڈے منڈے سب چلتے رہتے ہیں. تو بھائی تم طبیعت تمہاری موڈ صحیح نہیں ہے تو ایک دن تو شوہر کا خرچہ کم کرا دو، اسی بہانے اس کی جیب تھوڑی سی ہلکی رکھو، یعنی اس کا خرچہ کم کراؤ. تو اس بیچارے نے ہر طرح سے منا کے دیکھ لیا، ایک ہفتہ ہو گیا، دو ہفتہ ہو گیا، بیگم صاحبہ تمیز سے بات ہی نہ کرے، موڈ آف ہے. اب اس نے بیانات سنے ہوئے تھے علماء کے کہ بھائی اخلاق ہی سب کچھ ہوتے ہیں، ہاتھ مرد کا بیوی پہ ہاتھ اٹھانا یہ غیرت کے خلاف ہے، بہت ساری اچھی اچھی باتیں سنی ہوئی تھی. تو بس وہ اخلاق سے سمجھاتا رہتا تھا. فضائل اعمال کی تعلیم بھی شروع کر دی اس نے گھر میں، علماء سے مشورہ کیا، علماء نے کہا بھائی فضائل اعمال کی روزانہ تعلیم ہونی چاہیے، بہشتی زیور کی تعلیم ہونی چاہیے، اخلاق کا چیپٹر حدیث والا وہ پڑھ کے سناؤ، ساری چیزیں سنا دی. مگر بیگم صاحبہ، کیونکہ یہ اچھا ماحول بھی ہر ایک کو تھوڑی سمجھ میں آتا ہے، ایک دن اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی بیگم کی دھنائی لگا دی غصے میں آ کے. حالانکہ اس کو روکا تھا کہ بھائی ایسا نہیں کرنا اس کے بڑوں نے بزرگوں نے، لیکن بیچارہ بس غصے میں آ کے جیسے کسی سے گناہ ہو جاتا ہے کہ بھائی بعد میں توبہ کر لوں گا، ٹھیک ٹھاک طریقے سے دھنائی لگا دی، پھر دو رکعت پڑھ کے اللہ سے توبہ کر رہا ہے، اللہ میں نے عورت پہ ہاتھ اٹھایا ہے، اللہ مجھے معاف کر دے. لیکن جب بیگم پہ دھنائی لگائی ہے تو بیگم بالکل خوش ہے بھائی، اس دن بہت اچھا موڈ. اس کا خیال یہ تھا کہ جب پیزا برگر کھلا رہا تھا تو خراب موڈ تھا، جب ٹھکائی ہوگی تو عدالت چلی جائے گی، یہ تو خلع لینے کے لیے طلاق مانگے گی. لیکن رپورٹ کیا آ رہی ہے سامنے، ایک دم خوش اور اتنا اچھا موڈ اس کا، یہ بڑا حیران ہوا. پھر اس نے تفتیش کی، سو پتا چلا کہ بھائی ان کے ہاں کا ماحول ہی یہ ہے، یہ دھنائی ہے، پٹائی کٹائی گالیاں یہ سب ماحول میں یہ پروان چڑھی ہے، تو یہ اسی پہ خوش رہتی. سب خواتین ایسی نہیں ہوتی، لیکن بعض خواتین ایسی ہوتی ہیں، یہ ایک حقیقت ہے. ایسے ہی لوگوں کے بارے میں پھر قرآن نے کیا حکم دیا ہے، وضربوہن، پہلے نصیحت کرو، نہیں مانے تو بستر الگ کر دو، پھر بھی نہ مانے تو اللہ نے اجازت دی ہے کہ ہاتھ اٹھاؤ اس پہ. گورے تو فوراً یہ کہتے ہیں کہ یہ کیسا حکم ہے کہ مرد کو عورت پہ ہاتھ اٹھانے کی اجازت دی جا رہی ہے. گوروں کا فیملی سسٹم ہی نہیں ہے، ان کو اس سسٹم کو بچانے کی فکر ہی نہیں ہے، تو ان کو کیا لا اور قانون تو اس کے لیے ہوتا ہے جو کسی ریاست کو کسی گھر کو بچانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہوں. جو ملک ٹوٹنے سے بچنا چاہتا ہے وہ فوج بھی رکھے گا، پولیس بھی رکھے گا، کیا خیال ہے بھائی؟ جو ملک چاہتا ہے کہ میرے ملک میں جرائم نہ ہو وہ پولیس رکھے گا کہ نہیں رکھے گا؟ یا وہ یہ کہے گا کہ وہ فضائل اعمال کی تعلیم پورے ملک میں کراتے رہو، ڈنڈا پولیس کو دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کسی کی ٹھگائی لگائے. اخلاق ہر جگہ نہیں چلتا. ہر کامیاب حکومت اپنے پاس ایک پولیس بھی رکھتی ہے، اس کو بندوقیں بھی دیتی ہے اور ڈنڈا بھی اس کے ہاتھ میں پکڑاتی ہے کہ بھائی جہاں عوام اخلاق سے مانے وہاں اخلاق سے، اور جہاں اخلاق سے نہ مانے وہاں پولیس کو حکم ہے کہ ڈنڈا چلاؤ، اور اگر ڈنڈے سے بھی نہ مانے تو پھر رینجرز کو اور پولیس کو کبھی اختیارات دیے جاتے ہیں کہ اوپن فائر، آپ کو فائر کرنے کی بھی اجازت ہے. تو یہ وہ ملک کرے گا یہ کام جو اپنی ریاست کو بچانا چاہتا ہے. جس نے بچانا ہی نہیں ہے وہ کہے گا بس اخلاق سے سمجھاؤ، نہ کوئی پولیس ہوگی نہ کوئی فوج ہوگی، اگر چور جرم کرتا ہے اسے سہروزے کی جماعت میں بھیج دو، اگر کوئی کیا نام ہے کوئی ہیروئن پی رہا ہے چرس پی رہا ہے تو اسے خانقاہ میں بٹھا دو جا کے. وہ کیوں بیٹھے گا؟ جو سہروزے میں چلا جائے وہ تو ٹھیک ہے، امید ہے سدھر جائے گا، مگر وہ جائے گا کیوں؟ وہ کہے گا وہ اتنا مزہ آ رہا ہے یہاں پہ. وہ تو سہروزے میں بھی جائے گا تو پڑیا کی شرط لگائے گا اور اسی نیت سے جائے گا. تو سارے ہاتھوں سے سمجھتے نہیں ہیں، بہت ساری مخلوق اللہ نے ایسی پیدا کی ہے جو لاتوں کے بھوت ہوتے ہیں. سمجھ رہے ہو بات کو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو ایسے جیسے عوام میں ہوتے ہیں، اور اس کو بنیادی حقوق کی مخالفت نہیں سمجھا جاتا. کسی ملک کی پولیس اگر کسی پہ ڈنڈا برسا رہی ہے اپنی عوام میں تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ ملک کی پولیس ظالم ہے. بھائی اس کو ڈنڈا ہاتھ میں پکڑائے اس لیے کہ بوقت ضرورت یہ اپنی رعایا کی ٹھکائی بھی لگا سکے تاکہ جرائم کا خاتمہ ہو. تو انگریز اپنے ملک اور ریاست کو بچانے کی تو فکر کرتے ہیں، ان کے ہاں گھر اور فیملی سسٹم کی کوئی حیثیت نہیں ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ ان کے ہاں گھر کی اور فیملی سسٹم کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے کہ میاں بیوی محبت سے رہیں، اولاد کی تربیت ہو. لہذا وہ کہتے ہیں کہ نہ بیوی کو محبت سے سمجھاؤ، نہیں سمجھاتے تو چھوڑ دو اس کو. ہم کہتے ہیں نہ نہ چھوڑنا نہیں، چھوڑنے کا اسٹیپ بہت بعد میں، چھوڑ دیا بچے رولیں گے تباہ برباد ہوں گے. تو پہلے محبت ہے، نہیں سمجھ میں آیا روٹھ جاؤ، نہیں سمجھ میں آیا تو ٹھکائی لگاؤ اس کی. تو بعض علماء اخلاق پر بیان کرتے ہیں، بیویوں کے حقوق پر وہ ضرور ہونے چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی کبھی کسی عورت پہ ہاتھ نہیں اٹھایا، اخلاق ایسے ہونے چاہیے. مگر ہر چیز ہر ایک کے لیے نہیں ہوتی. بعض دفعہ شرارتی عورت اگر کوئی ہے تو اس کو قابو میں رکھنے کے لیے ہاتھ اٹھانا پڑتا ہے، کیونکہ بعض مرد ایسے بھیگی بلی بن جاتے ہیں گھر کے اندر کہ عورت کے سامنے ہتھیار ڈال دیتے ہیں، بس وہ بھیگی بلی بنے رہتے ہیں. پھر اس کی بیگم صاحبہ بچوں کو آدھے آدھے کپڑے بیٹیوں کے لیے لے کر آ رہی ہیں، بچیوں کے موبائل دیا ہوا ہے، ان کی کہیں دوستیاں ہو رہی ہیں، باپ کو غصہ آتا ہے تو بیگم کھڑی ہو جاتی ہے، آپ کو کیا میری بیٹیوں پہ شک ہو رہا ہے، کہیں آپ موبائل کھیل رہے ہیں، آپ کی تو آپ تو شک کی مزاج ہیں. اور یہ ایسے موقع پر دلائل نہ دیا کریں. دیکھو پولیس اگر دلائل سے سمجھائے نا تو جرائم کا خاتمہ ہو جائے گا. کچھ چیزیں گھر میں ایسی ہیں جن میں آپ نے کمپرومائز کرنا ہی نہیں ہے. اور اس میں دلائل ہے. میرے سامنے لوگ کہتے ہیں میں اپنی بیگم کو 6 گھنٹے سے سمجھا رہا ہوں, سمجھ میں نہیں آ رہا. تو سمجھا کیوں رہا ہے بھائی, تو سمجھا کیوں رہا ہے؟ یہ کوئی سمجھانے کی چیز ہے اتنی واضح؟ یہ سمجھانے کی چیز ہے؟ پولیس اگر کوئی بندہ چوری کرے اور پولیس اس کو پکڑ کے سمجھائے, دیکھو آئندہ تو نہیں کرو گے, یہ بری چیز ہے, یہ یوں ہے تو فلانا ہے. فوج کبھی سمجھاتی نہیں ہے, حکومت کبھی سمجھاتی نہیں ہے. حکومت کہتی ہے اسمبلی میں بحث مباحثے کے بعد قانون بنے گا, چند لوگ بیٹھیں گے, وہ ڈسکشن کے بعد ایک لا بنا کے عوام پہ لاگو کر دیں گے. پھر عوام میں ہر ایک کو مطمئن نہیں کیا جاتا کہ یہ قانون یوں ہے, تو اس میں عوام کو نافذ کیا جاتا ہے. نافذ جس ملک میں حکومت میں قوت نفاذ ختم ہو جائے, نفاذ کا مطلب اس کو مسلط کرنے کی پاور اگر نہیں ہے تو وہ حکومت نہیں چل سکتی. جس گھر میں مرد کو یہ اختیار نہ ہو کہ وہ ڈیسیژن پاور لے سکے اور کوئی فیصلہ مسلط کر سکے, تو وہ گھر کبھی بھی کامیابی سے نہیں چل سکتا. یاد رکھو, آپ سمجھائیں محبت سے لیکن اس کی کوئی لمٹ ہونی چاہیے. 1 گھنٹہ سمجھاؤں گا, 2 گھنٹہ سمجھاؤں گا, 1 ہفتہ سمجھاؤں گا, 1 مہینہ سمجھاؤں گا, بس. یہ نہیں کہ ساری زندگی بیٹھ کے سمجھا رہے, اس سے نہیں ہوتا. پھر آپ نے پاور جو اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے وہ آپ نے پاور لینی ہے. بیگم ایسا ہوگا کہ کیوں بولو, کیوں کا میرے پاس کوئی جواب بولو نا بھائی, یہاں کیوں ڈر رہے ہو؟ یہاں تو مجھے ڈرنا چاہیے, یہاں کوئی ڈر. میں کسی کا نام نہیں بتاؤں گا کسی کو کہ کس کس نے جی جی بولا تھا اور ہاں میری دعوت پہ لبیک کہا. نافذ کرنا ہے آرڈر کو, جو صحیح آرڈر ہے. خام خا کے آرڈر نافذ نہیں کرنے کے, آج مچھلی پکے گی تو پکے گی, یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. کھانے پینے میں ان چیزوں میں دل کو وسیع رکھنا چاہیے. بعض لوگ نیچ طبیعت کے ہوتے ہیں, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ احکام جا کے مسلط کرتے ہیں. بڑی بڑی باتوں کی بات کر, چھوٹی موٹی باتیں نہیں, وہ تو اس میں تو ڈانٹ کھا لیا کریں, ثواب ملتا ہے. کھا لیا کریں ڈانٹ, ثواب ملتا ہے اس. جو بڑی بڑی چیزیں ہیں, بڑی بڑی چیزوں میں بیٹیوں کا رشتہ, آپ کو بندہ سمجھ میں آ رہا ہے, ماں کہہ رہی ہے نہیں ابھی تو بچی ہے, ابھی کہاں سے میں اس کی شادی کر دوں. آپ کو پتا ہے بیٹیوں کی شادیوں کے مسائل بہت ہیں, ابھی یہ رشتہ ہاتھ سے نکل گیا پھر دوبارہ ملنا بڑا مشکل. اس وقت بیگم کو بتاؤ میں تو آپ سے اخلاقاً مشورہ لے رہا تھا, اللہ نے ولی مجھے بنایا ہے, آپ کو نہیں بنایا. یہاں جہاں میں چاہ رہا ہوں شادی ہوگی, دیٹس آل. نہیں آ رہی نا بات سمجھ میں, دیٹس. تھوڑی تھوڑی انگلش ماریں گے تو وہ سمجھے گی پڑھا لکھا ہے میرا میاں, تو بات ماننے میں آسانی ہوگی. اسی طرح اور بہت ساری چیزیں, گھر میں ٹیلی ویژن کا مسئلہ ہے تو آپ نے بولے بھائی یہ نکلے گا گھر سے. ہاں یہ ضرور ہے کہ یہ اس کی بات کر رہا ہوں جہاں آپ نے شادی کرنے سے پہلے دینداری دیکھی ہو. اگر وہ پہلے دیندار نہیں ہے, ان کے گھر میں ٹی وی ہے اور وہ جب جہیز میں اتنا بڑا ٹی وی لے کر آئی, آپ نے اس ٹی وی کو قبول بھی کر لیا, خود بھی اس کے ساتھ بیٹھ کے 1 سال تک فلمیں دیکھ رہے ہیں, پھر آپ 4 مہینے لگا کر آ گئے تو آپ کو ٹی وی سے نفرت. اب اگر ایسے نکالیں گے تو پھر معاملہ خراب ہوگا. سمجھ میں نہیں آ رہی بات, کیونکہ اب آپ نے سال لگایا, اس نے تھوڑی لگایا ہے, تو اب پھر وہ محبت الفت کے ساتھ. لیکن پہلے سے ایک چیز ہے, آپ نے شادی اس شرط کی بنیاد پہ کی, بھائی ہم ٹیلی ویژن نہیں رکھیں گے, یہ سب چیزیں نہیں ہوں گا. پھر آ کے اگر وہ اس کے خلاف چل رہی ہے تو آپ کو حق حاصل ہے, بھائی یہ بھی نہیں ہو سکتا. اور بہت ساری چیزیں ہیں, تو اس میں یہ ہے کہ انسان میں قوت فیصلہ ہو کہ یہ ہوگا. اس میں دلائل نہیں دیں, پولیس فوج اگر دلائل دینا شروع کرے. ہمیں یاد ہے جب یہ سوراب کوٹ میں منڈی لگا کرتی تھی تو پہلے یہ فوج کے ہاتھ میں نہیں تھی, یہ جانوروں کی منڈی. اس میں ہوتا یہ تھا کہ گائے منڈی میں بکرے لوگ بکرے لے کے چلے جاتے تھے اور بکرا منڈی میں گائے لے. پارکنگ کا کوئی اصول نہیں تھا, موٹر سائیکل لے کے آپ منڈی کے اندر چلے جاؤ. اس میں کچھ پولیس والے گھوم رہے ہوتے تھے, وہ سمجھاتے تھے بھائی یہ غلط ہے, لوگ ان سے بحث کرتے تھے, بھائی یہاں سے جا رہا ہوں, یہاں بس ادھر ہی گاڑی پارک کر دوں گا. ایک ایک گھنٹہ بحث مباحثہ ہوتا تھا, کبھی پولیس والا مان جاتا, کبھی پیسے لے لیتا, کبھی چھوڑ دیتا, کبھی واپس کر دیتا, یہ بحث ہوتی تھی, ایک ایک گھنٹہ ضائع ہوتا تھا. جب فوج نے یہ اپنے ہاتھ میں لیا تو مجھے یاد ہے میں بائک پہ تھا, تو میں چلا گیا بائک پہ اپنے دوست کے ساتھ, کہیں بکرا منڈی کے اندر ہی چلے گئے. ایک فوجی پیچھے بھاگتا ہوا آیا, میں نے کہا سوری بھائی یہ تھوڑا سا, اس نے کہا کاغذات لیے, اس نے کہا وہاں سے لے لینا بائک کے کاغذات. میں نے کہا بات تو سنو, ایسے ہو جاتے ہیں جیسے بہرے, نہیں آ رہی بات. فوج کی ٹریننگ یہ ہے کہ بھائی جنگ میں اگر آپ نے بحث مباحثہ, فوجیوں کو تو جنگ کے حساب سے ٹریننگ کی جاتی ہے نا. اب فوج کوئی جنگ لڑ رہی ہے, آفیسر نے آرڈر کیا یہاں فائر کرو, خیریت اب وہ جو ہے نا فوجی اپنے آفیسر سے پوچھ رہا سر یہاں فائر کرنے کی وجہ. تو یہ ایسے ملک کی فوج جنگ لڑ سکتی ہے؟ بھائی تجھے جو کہا جا رہا ہے وہ کر لے, پوچھنے کی اجازت نہیں ہے. جو آرڈر دینے والا ہے وہ یہ پہلے سوچ کے بیٹھا ہوتا ہے کہ یہاں فائر کرنا مناسب ہے یا نہیں ہے, وہ پہلے سوچ کے بیٹھا ہوتا ہے. تو میں نے اپنے دوست سے کہا, میں نے کہا دیکھو یہ انہوں نے کوئی بات سنی نہیں ہے. انہوں نے بولا بائک یہاں کیوں لے کر آئے, بس ختم, کاغذات وہاں سے لینا. اب ہم لے کر آ رہے ہیں, وہ آفیسر سے ملے سر کاغذات, اس نے پتہ نہیں وہ چالان بنا کے دے دیا, لے بھائی. سنتے نہیں ہیں. تو پھر تبھی روب بھی ہوتا ہے. تو جس آدمی کا گھر میں روب نہ ہو وہ گھر کبھی بھی کامیابی سے نہیں چل سکتا. اس میں کوئی سربراہ ہی نہیں ہے تو چلے گا کہاں سے؟ سربراہ کے ناظم کے بغیر علاقہ چل سکتا ہے؟ ہر جگہ کوئی نہ کوئی آفیسر ہوتا ہے. کسی دفتر میں جائیں گے تو ایک سربراہ ہوگا, ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کمپنی میں جائیں گے تو کوئی مینیجر ہوگا اس کا, یہ اللہ کا بنا ہے وہ. مسجد میں جائیں گے تو کوئی کمیٹی ہوگی, اس کا کوئی صدر ہوگا, کوئی امام ہوگا, ہر چیز کا ایک نظام ہے. تو ایسے ہی گھر, چاہے وہ چار آدمیوں پر مشتمل ہے, اگر اس میں کوئی سربراہ نہیں ہے تو وہ گھر چل نہیں سکتا, دو دن بھی نہیں چل سکتا. میرے پاس لوگوں کی فیملیوں کے جو کیسز آتے ہیں نا طلاق کے, تو میں کہتا ہوں بہت لیٹ طلاق ہوئی ہے, حیرت ہے. جو آپ کے گھر کے حالات ہیں اس میں تو بہت پہلے ہو جانی چاہیے. تو اس لیے اللہ نے جب سربراہ بنایا ہے تو اس کا مطلب ہے بھائی کچھ چیزیں ایسی ہیں جن میں آپ کو فیصلہ سنانا ہے, دلائل نہیں دینے کہ یوں ہیں تو فلانا ہے تو ڈھمکانا ہے. ایک صاحب کا فون آیا, میری وائف کہہ رہی ہے مجھے الگ گھر چاہیے. میں نے کہا آپ کا گھر کتنا بڑا ہے؟ یہ 500 گز کا گھر ہے میرا. میں نے کہا افراد کتنے؟ کہتے ہیں میں, میری والدہ, میرے ابا اور ایک بھائی ہے. 500 گز کا گھر ہے. میں نے کہا آپ نے ایک الگ کمرہ بہو بیگم کو لے کے دیا ہوا ہے کونے پہ؟ ہاں بھائی. میں نے کہا ایسا تو نہیں ساس بہو, ساس یا سسر اتنی زیادہ بیوی سے خدمت لیتے ہوں کہ بیچاری کو پریشان کر کے؟ کہہ رہے ہیں یار ہم لوگ مالدار لوگ ہیں, ہم لوگ تو گھر میں نوکر رکھے ہوئے, کام کاج کا کوئی ایشو ہی نہیں ہے. میں نے کہا پھر کیوں الگ گھر کا کہہ رہی ہے؟ کہہ رہی وہ کہہ رہی ہے شریعت میں آتا ہے کہ الگ گھر ہے. میں نے کہا شریعت میں یہ مطلب نہیں ہے الگ گھر کا, وہ تو جب ہے جب ساس سسر کا جو ہے نا وہ مداخلت ضرورت سے زیادہ ہو رہی ہو, اور ان کا الگ کمرہ بھی ہے, واش روم الگ ہے, کچن الگ ہے, تو وہ ہو گیا الگ, اور کیا چاہیے. کہہ رہے نہیں وہ انٹرنیٹ سے فتوا نکالا, پھر وہاں سے فتوا نکالا, پھر وہاں سے فتوا نکالا. تو کہہ رہے میں 6 مہینے سے سمجھا رہا ہوں, اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا. میں نے کہا اس لیے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آپ 6 مہینے سے سمجھا رہے ہیں. نہیں آئی بات سمجھ میں. آپ کہہ رہے ہیں کہ میں 6 مہینے سے سمجھا رہا ہوں اور اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا. تو میرا جواب کیا تھا؟ اسی لیے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آپ 6 مہینے سے سمجھا رہے ہیں, مزید 6 سال اور سمجھاؤ, سمجھ میں نہیں آئے. میں نے کہا بولو یہاں رہنا ہے رہو, ورنہ پتلی گلی سے نکلو یہاں. کھانا پینا بند. دوبارہ مجھ سے اس ٹاپک پر بات کی تو پہلے تو نصیحت سے سمجھاؤ, 6 مہینے تو ہو گئے, ایک دفعہ میرے کہنے پہ جا کے قرآن کی اس ترتیب پہ عمل ہو جائے کہ بیگم ہم نہیں ہیں, وہ فتوا لا کے دے. بولو میں دلیل کو نہیں مانتا, فتوے تو ماننے چاہیے لیکن یہ اب بھائی ایک عالم سے پوچھ لیا, علماء سے پوچھ لیا, بس کافی ہے. دوسری بات یہ کہ بھائی یہ ہے اگلا بار, میں نے کہا ناراض ہو جاؤ, گھرانا چھوڑ دو, بستر الگ کر لو. پھر نہیں مانتی تو میں نے کہا ایک دفعہ طبیعت سے معذرت کے ساتھ دھنائی لگا دو. پھر بھی نہیں مانتی تو اس کے ابا کو بلاؤ, بھائی اس طرح یہ حساب کتاب ہو رہا ہے. ابا پھر سمجھائیں گے بیٹا اس کا حق ہے. تو ابا کو بولو مجھے یہ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے, مجھے پتا ہے کہ کیا حق ہے کیا حق نہیں ہے, میں یہ بتانے کے لیے آیا ہوں کہ یہاں رہے گی تو رہے گی, نہیں تو پتلی گلی سے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات, نکل جائے. بحث مباحثوں سے سوائے دماغ خراب ہونے کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. اور عورتیں سمجھ جاتی ہیں کہ ہمارا میاں اتنا نیک ہے کہ یہ 6 مہینے سے اتنی بیوقوفانہ بات مجھے سمجھا رہا ہے, حالانکہ وہ خود سمجھ رہی ہوتی ہیں کہ میرا حق نہیں ہے یہ. وہ سمجھ جاتی ہیں کہ اتنا بڑا بیوقوف میاں مجھے مل گیا, کتنا پاگل میاں مل گیا. اگر وہ پہلے دن آپ جھاڑ پلا دیتے اس کو کہ بھائی اس موضوع پر بات نہیں کرنی آپ نے مجھ سے, مضبوط لہجے کے ساتھ, تھوڑا لہجہ بھی مضبوط کر لیا کریں, ایسی منہنی سی پتلی سی آواز نکلے گی ڈرتے ڈرتے, وہ ویسی اور جو ہے نا شیر ہو جاتی ہے. تو اور یہ دوسری طرف بھی ہے معاملہ, میں ایک طرفہ بات نہیں کر رہا. بعض دفعہ آدمی کو نیک بیوی مل جاتی ہے تو وہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی اس کے. میں نے زیادہ تر کیس جو بند خراب بندوں کے دیکھے ہیں, غلط ایکٹیویٹیز میں پڑے ہوئے ہیں, یہ وہ ہیں جن کو بیوی نیک مل گئی, وہ اس کی شکر گزاری کے بجائے اس کی سادگی سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں. یہ ایسا زمانہ ہے کہ جتنا ٹیڑھا آدمی ملے گا اتنا صحیح چلتی ہے پبلک پھر, یعنی یہ سسٹم ایسا چل رہا ہے. تو بھائی خود بھی صحیح رہو, گھر والوں کو بھی صحیح لے کے چلو. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ شکر کے درجات میں کیا ہے کہ جو چیز اللہ نے آپ کو دی ہے, جو نعمت اللہ نے آپ کو دی ہے, جس کے پاس نعمت نہیں ہے آپ اس کا بولیں بھائی خیال رکھیں. اس میں سب سے پہلے یہ یتیم کو اس لیے بار بار فوکس کرتا ہوں کہ مال وراثت کا یتیموں کا کھایا جاتا ہے اور عورت کا مال وراثت کا. قرآن نے عورت کا بہنوں کا وراثت کا مال کھانے سے خاص طور پہ منع کیا ہے. تو یہ چیز جو وراثت تقسیم نہیں ہوتی, یہ کیوں نہیں ہوتی؟ دل میں دنیا کی محبت ہے, دل میں محبت ہے کہ میں نے 10 لاکھ 20 لاکھ 40 لاکھ اگر اس کو دے دیے تو میرا تو کاروبار بند ہو جائے گا. بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ مشترک کاروبار اپنے قبضے میں رکھتے ہیں, حالانکہ اس میں بہنوں کا بہت بڑا حصہ ہوتا ہے. مشترک گھر کو تقسیم ہی نہیں کرتے, بولتے ہیں یہ ہم اتنا بڑا بنگلہ گھر تقسیم کر کے بہنوں کو حق دیں گے تو ہم کہاں جائیں گے. تو آپ علماء سے رابطہ کریں, علماء تقسیم کے ایسے طریقے بتاتے ہیں کہ آپ کا گھر بھی نہ بکے اور بہنوں کو ان کا حق بھی ادا ہو جائے. میں دیندار گھرانوں کو جانتا ہوں, سب بھائیوں کی داڑیاں, سب ماشاءاللہ دیندار نمازی, مگر وراثت کی تقسیم میں گڑبڑ, نہیں ادا کرتے. بولتے کیوں, ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں. تو قبر میں جانا ہے بھائی, یہ نمازیں کام نہیں آئیں گی. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ بہت سے نمازی اور روزے دار بھی جہنم کی آگ میں جلیں گے. بہت سے نمازی اور روزے دار, کسی کا مال کھانا یہ آسان کام نہیں ہے, یاد رکھو. کسی کا مال جو ہے نا ایک نوالا کھا لینا یہ آسان کام نہیں ہے, اس کا بھاری بھرکم جرمانہ دینا پڑے گا قیامت کے دن. اسی وجہ سے ہمارے اکابر اور ہمارے بزرگان دین اس کا بہت زیادہ خیال کیا کرتے تھے کہ بھائی کسی کا ایک پیسہ بھی اپنے ذمے نہ ہو, فوراً دے دو اس کو. بعض کیا کرتے ہیں, کسی کا پیسہ لے لیا اور یہ وعدہ کیا کہ میں فلاں تاریخ کو ادا کر دوں گا. اب وہ کیا کرتے ہیں کہ اس کو ترخاتے رہتے ہیں اور اس کے پیسے سے مزید پیسہ کماتے رہتے ہیں کہ یار وہ کون سا بھی مانگ رہا ہے تو اور کماؤ اور کماؤ اور کماؤ. یہ بھی لالچ ہے اللہ کے بندو, جس سے تم نے وعدہ کیا اس کا ادا کر دو. دیکھو قرآن مجید میں اللہ نے اہل کتاب کی ایک خوبی بیان کی ہے اور ایک برائی بیان کی ہے. جو برائی بیان کی ہے وہ کیا ہے کہ اگر تم ان میں سے کسی کو ایک درہم بھی دو گے, لا یؤدیہی الیک ما دمت علیہ قائما, فرمایا ان میں کچھ برے لوگ ہیں کہ اگر تم نے ان کو ایک درہم بھی دے دیا تو واپس لینے کے لیے 24 گھنٹے تمہیں اس کے سر پہ کھڑا رہنا پڑے گا. یہ کس کی برائی ہو رہی ہے؟ اہل کتاب میں جو برے لوگ ہیں. اور اللہ فرمایا کہ کچھ ان میں اہل کتاب میں اچھے لوگ بھی ہیں, اچھے لوگ بھی اہل کتاب میں. ان آتی تم احداہن قنطارن, اگر تم ان دوسری آیت ہے, میں نے دوسری آیت پڑھ دی غلطی سے. فرمایا کہ ان میں بعض لوگ ایسے ہیں کہ اگر تم ان کو سونے کا پہاڑ بھی دو گے, یؤدیہی الیک, یہ پورا پورا تمہاری طرف لوٹائیں گے. دیکھو اللہ اچھائی اور برائی کا معیار کیا بیان کر رہے ہیں. بھائی معیار یہ بھی ہو سکتا تھا کہ ان میں بعض لوگ ایسے ہیں جو جن کے دل میں اللہ کا بہت خوف ہے, بعض ایسے ہیں جو لوگوں سے اچھا سلوک کرتے ہیں, بعض ایسے ہیں جو لوگوں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں. ہم جب کسی کو بتائیں کہ یہ اچھا آدمی ہے تو یہی صفات بیان کریں گے نا, بھائی یہ بہت اچھا آدمی ہے, لوگوں کے کام آتا ہے, یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے. اللہ اچھائی اور برائی کا معیار کیا بیان کر رہے ہیں کہ برا آدمی وہ ہے کہ اگر آپ نے اس کو ایک روپیہ دے دیا, اس سے وہ ایک روپیہ واپس لینا بھی آپ کے لیے مشکل, صبح و شام اس کے گھر پہ بیل کا بٹن دبا کے کھڑے رہو. ایسا ہوتا ہے لوگ کسی کو قرضہ دے دیں پھر آپ اس سے پیسے نکلوانے کے لیے جاؤ تو بٹن دبا کے کھڑے رہتے ہیں کہ نہیں رہتے, فون ملاتے رہتے ہیں اور وہ فون کاٹتا رہتا ہے, ریسیو ہی نہیں کرتا. جب زیادہ تنگ کریں گے تو فون بند کر دے گا, نمبر چینج کر لے گا. بہت سے لوگ ہیں جو لوگوں سے پیسے لیتے ہیں اور روزانہ نمبر چینج ہوتا ہے, روزانہ نئی سم خریدتے ہیں. وہ یہ برے آدمی کی اللہ نے علامت بیان کی, اور اچھے آدمی کی اللہ نے علامت بیان کی, سونے کا پہاڑ بھی دو گے تو اس کے گھر نہیں جانا پڑے گا لینے کے لیے. یؤدیہی الیک, وہ پورا پورا حق تمہارا لا کے تمہارے گھر پہ پہنچا کے جائے گا کہ میں نے آپ سے فلاں تاریخ تک کے لیے یہ سونے کا پہاڑ لیا تھا, میں نے آپ سے یہ سونے کی اینٹیں لی تھی, میں نے آپ سے یہ آپ کا حق ہے یہ آپ لے لیں. تو اپنے آپ کو دیکھ لینا چاہیے ہم لوگ کس کیٹیگری میں داخل ہیں. بہت مشکل ہے کسی سے پیسے کا معاملہ کرو, اب تو ہم نے چھوڑ ہی دیا. اب میرے پاس کوئی آتا ہے نا, حضرت اتنے پیسے چاہیے ادھر کاروبار میں, کہتا ویسے بھیک کے طور پہ لے لے بھائی, لے کے ویسے ہی تم نے بھاگنا ہے تو کیا ضرورت. اور یہ بات یاد رکھو, ایک اہم پوائنٹ, پھر میں جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں, کہ جب کسی آپ سے کوئی محبت کرے نا, آپ اس اپنا حق لینے جائیں. جیسے وراثت ہے, بہن اپنے بھائی سے وراثت مانگ رہی ہے کہ بھائی مجھے میرے 10 لاکھ کا پلاٹ ہے یا 10 لاکھ روپے وراثت میں بنتے ہیں دے دو, تو بھائی ٹیڑی نگاہوں سے دیکھتے ہیں کہ ہم بھائی ہیں, ہم کیا تمہارا پیسہ کھا لیں گے جو تمہیں ہم سے محبت نہیں ہے, یہ تانا دیتے ہیں. تو جب کوئی بھائی اس قسم کا تانا دے تو بہن کو چاہیے جواب میں کہے کہ جتنی مجھے محبت ہے اتنی ہی آپ کو بھی مجھ سے ہونی چاہیے. تو محبت جب ہوتی ہے انسان دوسرے کا حق لیتا ہے یا دیتا ہے اس کو. وہ ڈاکٹر صاحب نے نہ پراٹھے کے پیسے دیے ہیں بھائی, تبھی تو اشکال ہو رہا ہے کہ یہ محبت ہے تو مجھے تو لگ رہا ہے اگلی دفعہ یہ میرے خرچے پہ کھائیں گے. تو محبت جب ہوتی ہے تو انسان اس پہ خرچ کرتا ہے یا اس سے, بولو بھائی, لیتا ہے, خرچ کرتا ہے نا جب محبت. تو بھائی میں اگر اتنی غیرت ہے, اتنا نیک ہے, تو تمہیں تو چاہیے بہن کو اس کی وراثت بھی دو اور مزید اپنی طرف سے کچھ گریوی ڈال کے دے دو. بھائی تمہارا حصہ تو 10 لاکھ روپے بنتا تھا, لیکن چونکہ تم بہن ہو اور مرد عورت پہ خرچ کرتا ہوا اچھا لگتا ہے, کیا خیال ہے, لگتا ہے کہ نہیں لگتا؟ مرد خرچ کرتا ہوا اچھا لگتا ہے, 10 لاکھ بنتا ہے, میرا اللہ نے 20 بنایا ہے, وہ تو اللہ نے بنا دیا, تو ایسا ہے کہ میں اپنی طرف سے 1 لاکھ 2 لاکھ روپے گریوی میں, چلو یہ 12 ہو گئے تمہارے, بنتے 10 ہیں, لیکن غیرت بھی کوئی چیز ہوتی ہے, محبت بھی کوئی چیز ہوتی ہے, 10 کے 12 لے لو. تو یہ عجیب محبت ہے, وہ پیسے مانگ رہی ہے تو بھائی کو غصہ آ رہا ہے, محبت میں تانے دے رہا ہے, یہ کیسی غیرت ہے, تو میں تمہارا بھائی نہیں ہوں کیا, خونی رشتے بھول گئی. اور یاد رکھو, میں ماں باپ کے حقوق الحمدللہ بہت بیان کرتا ہوں, میں کسی ماں کا یا باپ کی توہین نہیں کر رہا, لیکن وراثت کی تقسیم میں سب سے زیادہ رکاوٹ بننے والی ماں ہوتی ہے. نہیں آ رہی بات سمجھ؟ ماں باپ کی حقوق اپنی جگہ, لیکن ماں کو شرعاً اجازت نہیں ہے کہ اپنے شوہر کی وراثت کو تقسیم ہونے سے اپنی اولاد کو روکے, اس کی اجازت نہیں ہے, اور اس بارے میں ماں کا حکم ماننا جائز نہیں ہے. کیونکہ مائیں عام طور پہ یہ چاہتی ہیں کہ جب تک میں زندہ ہوں کچھ کسی چیز کو ہاتھ نہ لگاؤ, سب پہ میرا قبضہ ہو, میرے فلانے بیٹے کا جو مجھے محبوب ہے اس کا قبضہ ہو. عام طور پر بہنوں کو لال بتی دکھا دی جاتی ہے, بیٹیوں کو لال بتی دکھا دیے, تم کینیڈا میں بیٹھی ہو, وہیں بیٹھے رہو, تمہیں اس بارے میں زیادہ فون کرنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ مائیں بتا رہی ہوتی ہیں. اور بیٹے جو زندگی میں کبھی کسی کی فرما برداری انہوں نے کبھی ماں کی نہیں ہوتی, ایسے موقع پہ ماں کے انتہائی فرما بردار ثابت ہوتے ہیں کہ ہماری امی نے منع کیا ہے, ہماری ماں کو تکلیف ہوگی اگر ہم نے وراثت تقسیم کی, ہماری ماں کو بہت زیادہ. نہیں آ رہی یار, کیا کریں یار, اردو میں تو اتنا ہی سمجھا سکتا ہوں بھائی, یہ سب ہو رہا ہے. میں جب کہتا ہوں نا, بھائی جان آپ کیوں نہیں وراثت دے رہے یار, اس کو دو, کہہ رہے حضرت ہماری ماں کا دل ایسے ایسے ہوتا ہے, اتنا پریشان ہوتی ہے ماں, اتنی پریشان ہو جاتی ہیں والدہ, وہ کہہ رہی ہے بھائی میں کیسے. میں کہتا ہوں بھائی ان کو دلائل سے مت سمجھاؤ, اماں سے بولو آپ کے قدموں میں جنت ہے مگر اللہ کا حکم پہلے. اللہ نے ماں کا 8واں حصہ رکھ دیا نا بیوہ کا, تو بھائی اماں آپ کا اتنا حصہ ہے, باقی اللہ نے کس کا رکھا ہے بیٹوں. اتنا نقصان ہوتا ہے اولاد کو, ماں کو تو چاہیے کہ وہ ماں بن کے دکھائے اور کہے بھائی میری, یہ بھی میرا بیٹا ہے وہ بھی میری بیٹی ہے, جتنا اللہ نے اس کو حق دیا ہے میں اس کو دلوا کے چھوڑوں گی, جب تک میں زندہ ہوں یہ کام میں کروا کے چھوڑوں گی, پھر وہ اپنا ماں ہونا ثابت کرے نا. بھائی سب بچوں کی ماں ہے نا وہ, تو ماں کو چاہیے کہ سب بچوں کا حق, سب کا حق پہنچائے وہ. لیکن وہ کیا کر رہی ہے کہ نہیں, جب تک میں زندہ ہوں کسی چیز کو ہاتھ نہ لگانا. لگا لیا کرو ہاتھ, تقسیم کر دیا کرو, سمجھ رہے ہو بات. یہ اللہ کا بڑا فضل ہوا کہ اللہ نے ہماری والدہ کو بڑی صلاحیت دی تھی اس معاملے میں. ہم نے وراثت تقسیم کی, ہماری والدہ نے ایک حرف بھی نہیں. تو لیکن جب میں سنتا ہوں لوگوں کے گھروں کے حالات کہ بھائی ماں رکا, میں کہتا ہوں کیوں رکاوٹ ڈال رہی ہے ماں, تو ایسے معاملے میں ماں کی اطاعت جائز نہیں ہے، لاکھوں لاکھوں روپے ہیں بیٹے کا، ایک گھر سے کیس آیا چھوٹا بیٹا ہے، اس کے تقریباً 80-90 لاکھ روپے بنتے ہیں وراثت کے، وہ نہیں مل رہے اس کو. جب والدہ محترمہ دنیا سے جائیں گی تو ملیں گے. ایسے موقع پہ تو شیطان دل میں خیال ڈالتا ہے کہ والدہ چلی جائیں دنیا سے، اللہ نہ کرے، لیکن شیطان کو موقع مل جائے گا. اور دوسری بات یہ کہ 80 لاکھ روپے بعد میں جب جا کے اس کو ملیں گے، جب آدھی سے زیادہ جوانی گزر جائے گی، تو جو پہلے پیسہ خرچ کر کے وہ بعد میں جو کامیابی حاصل کر سکتا تھا وہ تو نقصان ہو گیا نا اس کو. بھائی ایک آدمی کے ہاتھ میں پیسہ 30-35 سال کی عمر میں آتا ہے اور ایک کے ہاتھ میں پیسہ 60 سال کی عمر میں آتا ہے، وہ 60 سال میں کیا کرے گا؟ وہ تو کھانے کے لیے منہ میں دانت نہیں رہے، وہ کیا کھائے گا؟ ایک صاحب کا یہی حساب تھا، کہہ رہے میرے بڑے بھائی کہتے ہیں کہ جب یہ 20-25 سال کے بعد جب ہمارا گھر بکے گا، ابھی تو سب ہے، سب شادیاں وادی ہوں، پھر ہم 20 سال کے بعد یہ گھر بیچیں گے. تو میں نے کہا کہ 20 سال کے بعد آپ کی عمر اتنی ہو جائے گی کہ آپ کے منہ میں ان پیسوں کو کھانے کے لیے دانت، بولو بھائی، نہیں بچیں گے. آپ کے منہ میں ان پیسوں کو کھانے کے لیے دانت نہیں. جوانی ہوتی ہے جو انسان خرچ کر لیتا ہے، کھا لیتا ہے، پی لیتا ہے، حلال طریقے سے تھوڑی سی ایک اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا لیتا ہے. تو یہ سب ظلم ہے، اس لیے اللہ نے جلدی وراثت کی تقسیم. ہاں یہ ہے کہ گھر بک جائے گا تو کیا ہوگا، اس کے لیے پھر فارمولے ہیں، آپ علماء سے رابطہ کریں، وہ بتائیں گے بھائی اس طریقے سے تقسیم ہوگی کہ والدہ کہیں خدا نخواستہ در بدر نہیں ہوگی. ایسا نہیں ہوگا کہ وہ کہیں گھر بک گیا تو وہ کیا ہوگا، اس کے بہت سارے طریقے ہیں، مسائل ہیں. لیکن چاہتے ہی نہیں ہے مولویوں کے پاس آئیں. مولویوں کے پاس صرف چڑیل، جن، بھوت بھگانے کے اور استخارے نکلوانے کا کوئی کام نہیں ہے. اتنا غصہ آتا ہے جب کوئی فون کر کے کہتا ہے نا استخارہ نکال کے دے دو، اتنا غصہ آتا ہے، چیخ چیخ کے تھک گئے. یہ فضولیات ہیں، بکواسات ہیں جو آج کل کے استخارے ہیں، ان کی کوئی اوقات نہیں ہے. رشتہ طے ہو گیا، کسی مولوی نے استخارہ نکالا، نو آیا ہے، منع کر دیا رشتہ. میں نے اگر استخاروں کے چکر میں پڑا رہتا آج میں بھی کنوارے کا کنوارا ہی ہوتا. ہم نے یہ کیے ہی نہیں ہے الٹے سیدھے کام، جو آج کل کے جاہلانہ استخارے ہیں. جو سنت استخارہ ہے وہ یہ ہے ہی نہیں، وہ تو اللہ جہاں بہتر ہے مقدر کر دے، صحیح ہے نا، جہاں بہتر ہے مقدر کر دے، یہی ہے خلاصہ اس کا، یہی ہے. باقی کرنا وہی ہے جو سمجھ میں آ رہا ہے، تو جہاں سمجھ میں آیا پیغام میں جہاں ہو گئی ٹھیک ہے، نہیں ہوئی تو کہیں اور ٹرائی کر لی. لوگوں کے اتنے مسائل ہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا، 6 مہینے سال کے بعد سمجھ میں آیا تو اب پیغام بھیجا ہے، تو ان کا بھی استخارہ پازیٹو نکلے، ان کا بھی یہ والا نکلے، دونوں کا ایک جیسا میچ کر رہا ہو تو شادی ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی. چھوڑ دو یہ مولویوں نے الو بنایا ہوا ہے تمہیں، جاہل مولویوں نے. مولویوں کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک پڑھے لکھے اور ایک جاہل. تو مولویوں سے لوگ کیا استخارے نکلواتے ہیں، وظیفے پوچھتے ہیں، حضرت یہ نہیں مل یہ کام، یا اللہ وہ مجھے فون کر کہتے ہیں مفتی صاحب 6 مہینے سے جاب نہیں مل رہی، کوئی وظیفہ بتا دیں. میں کہتا ہوں کچھ پڑھنے کو بتا دیں. میں کہتا ہوں 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے یوں دعا مانگا کرو، اللہ جاب دلا دے. اللہ کیا اردو زبان نہیں سمجھتے، کچھ اس کے لیے کوئی مخصوص الفاظ پڑھنا ضروری ہے. اللہ سے مانگنا سیکھو، اللہ سے مانگ. ہمارے تو سارے مسائل الحمدللہ اللہ سے مانگنے سے پورے ہو جاتے ہیں. میں نے پوری زندگی میں کبھی کسی کام کے لیے کوئی وظیفہ نہیں پڑھا کہ مجھے یہ کام نہیں ہو رہا تو میں بیٹھ کے وظیفے پڑھوں. اللہ سے دعا مانگی ہمیشہ. تو ایک دفعہ گھر میں چھوٹی بچی بیمار ہو گئی، کبھی میرے بچے اللہ کا شکر ہے بیمار نہیں ہوئے، اللہ نے بچا کے رکھا ہے، اللہ نظر بس سے بچائے. ایک دفعہ بیمار ہو گئی اور اتنا لمبا بخار چلا اس کو، ایک ہفتہ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا یہ بخار کی کون سی قسم ہے، اس میں کھلانا کیا ہے. جب دیکھا ایک ہفتہ ہو گیا اور پھر میں پریشان ہوا. پھر یہ نہیں کہ چوتائی کو فون کر کے کہہ رہا ہوں کہ بتا کوئی وظیفہ، یہ اپنے مسائل نہیں حل کر سکتا، تمہارے کہاں سے حل کرے گا بھائی. فلانا بزکل کسی نے کہا کہ میں نے کرنگی میں کسی بزرگ کو فون کیا، انہوں نے مجھے یہ وظیفہ بتایا، پھر انہوں نے یہ والا بتایا، پھر انہوں نے کہا فلانے مزار پہ چلے جاؤ. میں نے کہا پاگل ہے یہ، پاگل تمہیں مزار پہ جانے کا کہہ رہا ہے، شرک کی لائن میں ڈال رہا ہے تمہیں. اس سے پوچھو تو نے اپنے کتنے مسائل حل کر لیے ہیں. ہر آدمی کے ساتھ مسائل بھی ہوتے ہیں، ان کا حل بھی ہوتا ہے. تو بچی بہت بیمار ہوئی تو میں پریشان ہو گیا. پھر اللہ توفیق دے دیتا ہے، 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے گڑ گڑا کے دعا مانگی، اے اللہ میں بچوں کی موت نہیں دیکھ سکتا. کون دیکھ سکتا ہے بھائی، ماں باپ کے لیے تو سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ اولاد. وہ اولاد کی جدائی برداشت نہیں ہوتی. اے اللہ اس کو ٹھیک کر دے. اردو میں، عربی حالانکہ مجھے آتی ہے مگر پھر بھی دعا کس میں مانگی؟ اردو. کیوں ہم قافیے ملائیں اور شعر و شاعری کریں اللہ کے سامنے؟ اے اللہ بس یہ میری حاجت ہے، میرے سے غم نہیں برداشت ہوگا، میرے سے غم نہیں برداشت ہو سکتا کہ میں کسی کی موت دیکھوں اپنی زندگی میں، بس اس کو ٹھیک کر دیتا. تو صبح اٹھاؤں تو اس کے خسرہ نکلنا شروع ہو گیا. دیکھا خسرہ نکلنا اس کی علامت تھی. الحمدللہ مسئلہ بولو بھائی. خسرے کا مطلب یہ بخار سمجھ میں بھی آ گیا, اور خسرہ تو اپنا ٹائم پورا کر کے اب پریشان ہونا بیوقوفی ہے بھائی. خسرہ ہے وہ تو وائرل ہے, اپنا ٹائم پورا کرے گا, علاج کرو تو بھی ٹھیک ہوگا, نہیں کرو وہ بھی وہ پورا وائرل جو ہے نا وہ کہ چلا گیا الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہو. تو ہمارے تو اللہ سارے مسائل الحمدللہ اسی طرح سے حل کر دیتے ہیں. اور اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے حل نہ ہوتا تو اللہ نے کب کہا ہے کہ ہر ایک کے سارے مسائل حل کروں گا بھائی. کچھ حل ہو جائیں گے, کچھ جو نہیں ہوں گے ان کا آلٹرنیٹ دے دوں گا ہے بھائی. ان کا کیا ہوگا؟ آلٹرنیٹ مل جائے گا, صبر کرو شکر کرو ان کا متبادل مل جائے گا. یہ زندگی, اس سے انسان سکون میں رہتا ہے. اور وظیفے والوں کی زندگی پاگل ہوئے ہوئے ایک بندہ یہاں کے بیٹھتا ہے وہ اتنا پاگل ہے اس کو پتا بھی نہیں کہ میں اس کے بارے میں بات کر رہا ہوں, اس لیے غیبت نہیں ہے. وہ صبح شام بیٹھ کے کوئی وظیفے پڑھ رہا ہوتا ہے تو جب بھی آ کے میرے پاس بیٹھتا ہے تو ایسی باتیں کرتا ہے کہ اب میں جب دیکھتا ہوں نا وہ میری طرف آ رہا ہے میرے پاس بیٹھے گا تو میں اٹھ کے چلا جاتا ہوں. لوگ کہتے ہیں جیسے یہ بندہ آپ کے پاس آ کے بیٹھنے لگتا ہے آپ کہیں اور چلے جاتے ہیں. تو میں کہتا ہوں یہ میرے پاس بیٹھے گا تو میں کس کے پاس بیٹھوں گا پھر, کیونکہ اس کی باتوں سے لگتا ہے اس کا دماغی توازن خراب ہے. تو میں نے اس کی جو حرکتیں نوٹ کی, وہ صبح بھی وظیفے پڑھ رہا ہوتا ہے بیٹھ کے, شام کو بھی. اس کو کسی نے بتایا میں بزنس کے لیے یہ والا 5,000-6,000 دفعہ بیٹھ کے پڑھ رہا ہے. تو پاگل نہ بناؤ اپنے آپ کو, دعائیں مانگنا سیکھو اللہ سے, اللہ سے حاجت. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. جو بیان میں تھوڑا سا موضوع ادھورا رہ گیا وہ میں دعا کے وقت انشاءاللہ بیان کروں گا. کہیں ایسا ہوا کہ میں نے مغرب کی نماز میں جو بعد والی سورت تھی پہلے پڑھ لی, پہلے والی بعد میں, تو ایک صاحب پھر بہت الجھے. میں نے کہا اس سے پہلے کہ کوئی الجھے پہلے ہی بتا دو بھائی, چل یعنی غلطی سے ہو جائے تو کچھ نہیں ہوتا, اس سے جان کر نہیں کرنا چاہیے. عرفان الہی صدیقی صاحب کے لیے دعا کی درخواست اللہ تعالیٰ. میں یہ پہلے اپنے بیان کو مکمل کر دوں پھر یہ جو آج میں نے بیان کیا اس میں چھوٹی سی چیز ایک رہ گئی تاکہ یہ موضوع مکمل ہو جائے. میں یہ بات چلا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر دو انعامات کیے, ایک دنیاوی مال دینے کا ذکر کیا کہ آپ یتیم تھے, اللہ نے آپ کو کفالت دی, اور ووجدک عائلا آپ کو غریب مسکین تھے فاغنا اللہ نے آپ کو مالدار کر دیا, اور دوسرا کہ ووجدک ضالا فہدا آپ کے پاس علم نہیں تھا اللہ نے آپ کو علم دیا. تو علم کی دولت بھی اور دنیا کی دولت بھی. تو اس کا شکر کا جو اللہ نے حکم دیا نبی کو وہ کیا ہے؟ فامل یتیم فلا تقہر, یتیم کے بارے میں تو بتا دیا کہ آپ یتیم کو نہ دھتکاریے, اور جو علم کی دولت اور مال کی دولت دی اس کا شکر کیسے ادا ہو اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَأَمَّ السَّائِلَ فَلَا تَنْهَر, مانگنے والے کو آپ جھڑکیے نہیں. کوئی غریب مسکین اگر آپ کے پاس مالی حاجت لے کر آتا ہے تو آپ اس کو اپنے دروازے سے بھگائیے نہیں, یعنی غریبوں کے ساتھ تعاون کریں. اور یہاں سائل کا لفظ ہے, سائل میں جو مال کے لحاظ سے غریب ہو یا علم کے لحاظ سے غریب ہو دونوں داخل ہیں. تو دونوں نعمتوں کا شکر ہو گیا کہ جو مال کے لحاظ سے غریب ہیں ان کی مالی مدد کرنی ہے, جو علم کے لحاظ سے غریب ہیں ان کی علمی مدد کرنی ہے. تو اس میں ان علماء کو بھی تنبیہ ہے کہ جن کو اللہ نے علم دیا تو اس علم کا شکر یہ ہے کہ وہ لوگوں میں تقسیم کریں, جن کے پاس علم نہیں ہے ان کو علم دیں. بات آ رہی ہے سمجھ میں کہ نہیں آ رہی؟ تو اگر کوئی عالم علم کی بات چھپاتا ہے یا وہ لوگوں کے لیے ٹائم ہی نہیں نکالتا, مسائل نہیں بتاتا لوگوں کو, یہ علم کی بات یہ حق بات نہیں بتاتا, تو وہ بھی اللہ کی نعمت کی ناشکری کر رہا ہے. تو اللہ نے بتایا اپنے نبی کو کہ جو بھی سوال کرنے والا ہو, سوال تو کبھی علم کا ہوتا ہے کبھی پیسوں کا ہوتا ہے, لیکن یہاں جیسے ہر سائل مراد نہیں ہے, جو بھی پیشہ ور بھکاری اٹھ کے آ جائیں, یہ تھوڑی کہ جو بھی آئے آپ اس کو گھر میں بٹھائیں, تو بڑے بڑے فراڈی بھی ہوتے ہیں. تو ایسے ہی جو علمی بات پوچھنا چاہتا ہے اس میں بھی دو نمبر لوگ بھی ہوتے ہیں. بعض لوگ علماء سے الٹی الٹی باتیں پوچھ کے ان کا وقت ضائع کر رہے ہیں, پھر آپ ان کو ٹائم نہ دو تو کہتے ہیں کہ اللہ نے جب آپ کو علم دیا تو آپ بتا کیوں نہیں رہے. اس لیے تھوڑی دیا کہ جو بھی اٹھے اور وہ فالتو باتیں پوچھنا شروع کر دے, میری بیوی بھاگ گئی ہے واپس کب آئے گی, یہ پوچھ رہے ہوتے ہیں. حضرت کوئی علم کر کے بتائیں واپس کب آئے گی. تو یہ ہو گیا فلانا ہو گیا ڈمکانا ہو گیا, بھائی حلال حرام کی باتیں استخارے یہ کوئی علمی باتیں نہیں ہیں. اور دوسری بات یہ کہ جیسے ہر ایک کی صلاحیتیں محدود ہوتی ہیں, وہ محدود ہی کام کر سکتا ہے نا,
تو اب سائل کو آپ دیں لیکن اپنی استطاعت کے مطابق دیں نا سائل کو, یہی حکم ہے نا کہ جتنی آپ میں استطاعت ہے اس کے مطابق. تو ایسے ہی جتنی کسی میں استطاعت ہوگی وہ اسی حساب سے علم کو بانٹے گا. ایسا نہیں ہے کہ وہ بیٹھ جائے اور سارا دن لوگ آتے رہے اس کے پاس اسے کسی کام کا نہ چھوڑے. میرے پاس جب بعض دفعہ بے وقت لوگ آتے ہیں مجھے بہت اذیت ہوتی ہے. میں بعض دفعہ تو مروت میں بیٹھ جاتا ہوں ان کے پاس اور بعض دفعہ ان کو چلتا کر دیتا ہوں, اور اچھا نہیں لگ رہا ہوتا ان کو چلتا کرنا, بدخلاقی لگ رہی ہوتی ہے. لیکن یہ آنے والے کو پہلے سوچنا چاہیے کہ بھائی جس کے پاس جا رہے ہو اس سے پہلے وقت لے لو. ابھی پچھلے ہفتے کسی کو میں نے بیچاروں کو بھگا دیا, اب تک میرے دل پہ اس کا ایک بوجھ ہے کہ وہ پتہ نہیں کہاں سے آئے تھے اور بیٹھے تھے, میں نے ان کو کہا میرے پاس ٹائم نہیں, پتہ نہیں کہاں کہاں سے لوگ آ جاتے, اب تک بوجھ ہے. تو یہ تکلیف میں ڈالنے کی ضرورت کیا ہے. کچھ دن پہلے ایک عجیب واقعہ ہوا, میں جامعۃ الرشید میں بیٹھا ہوا ہوں اپنے کام میں لگا ہوا ہوں, مجھے وہاں کے خادم نے آ کے بتایا, میرے پیچھے کھڑا ہو گیا, کہہ رہے کہ دو بندے آئے ہیں ملنے کے لیے. مجھے نہیں پتا وہ بندے پیچھے ہی کھڑے ہوئے ہیں. میں نے کہا یار یہ عجیب ٹینشن میں ڈال دیا, میں ابھی یہاں کام کر رہا ہوں بیٹھ کے, پھر یہاں بندے آ گئے, اب میں ایسی باتیں کر رہا ہوں, مجھے نہیں پتا, بتا بھی نہیں رہے کہ یہیں کھڑے ہوئے ہیں. ٹھیک, وہ شرم سے بتا نہیں. میں نے کہا یار یہ عجیب مصیبت میں پڑ گیا, میں ابھی یہاں کام کے لیے بیٹھا ہوا ہوں, یہ کام کا وقت ہے, اب میں یہاں پھر بندوں کے پاس بیٹھ جاؤں ہر چیز کا, میں بڑے بڑھایا جا رہا ہوں, بڑے وہ پیچھے کھڑے ہو کے سن رہے ہیں. پھر میں جب چیئر گھمائی میں نے دیکھا پیچھے وہی کہہ رہے ہیں یہ ہیں. میں نے کہا اب کیا رہ گیا بھائی. پھر میں نے کہا اب یہ جو ان کو زخم لگا اس کی تلافی کے لیے چائے کولڈ ڈرنک ٹھنڈا ان کو بٹھائے, میں نے کہا چائے تو پی کے جائیں کم از کم. وہ بھی اتنے ماشاءاللہ ٹھیٹ کے پھر بھی تسلی کے ساتھ بیٹھے ہیں. تو یہ ساری غلط ہو گیا نا کسی کے بارے میں ایسے کہنا, مجھے بھی اچھا نہیں لگا کہ مجھے کیا پتا تھا پیچھے کھڑے میں. لیکن یہ ساری بے تدالیاں ہوتی ہیں. بھائی آپ کسی کے پاس جا رہے ہو تو میسج کے یا فون کے ذریعے کسی بھی طریقے سے پہلے وقت لے لو, پھر آپ ملاقات کریں. تو محمد سائلہ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو بھی آ رہا ہے جب آ رہا ہے آپ بیٹھے رہے, کسی کام کا نہیں رہتا, ہر وقت اچھے موڈ میں نہیں ہوتا آدمی. بعض دفعہ کسی پہ غصہ ہو رہا ہے پھر وہ کوئی اسی دوران بندہ آئے تو پھر آدمی کا یہ دل چاہتا ہے مسئلہ دے بھائی طلاق ہو گئی ہے, نہیں بھی ہوئی ہوتی تو دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ. ایک مولوی صاحب بیان کر رہے تھے, جو حضرات جانا چاہیں جا سکتے ہیں, وقت پورا ہو گیا, چھٹی ہو گئی ہے, جو جا سکتے ہیں آپ اپنی مرضی سے بیٹھے ہوئے, میری طرف سے کوئی وہ نہیں ہے. ایک مولوی صاحب بیان کر رہے تھے, چھوٹا سا چٹکلا سنا دوں. بیان کر رہے تھے کہ تین آدمی جہنم میں جائیں گے. تو وہ جمعے کی تقریر کے دوران نا جب یوں کہتے بھائی دیکھو تین آدمی جہنم میں جائیں گے, نمبر ایک وہ جو سود کھاتا ہے, نمبر دو جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہے. اب نمبر تین پہ جیسے ہی آنے لگتا تو ایک مقتدی کہتا مولوی صاحب سود کے بارے میں ذرا ایک مسئلہ پہلے بتا دیں. اب جو آپ نے سود کے بارے میں کہا, وہ کہہ رہے بھی بتاتا ہوں پہلے تین نمبر پورے تو ہونے دو. پھر ہاں تو میں بیان کر رہا تھا تین آدمی جہنم میں جائیں گے, ایک وہ جو سود کھاتا ہے, دوسرا وہ جو ماں باپ کا نافرمان ہے. ابھی وہ تیسرے نمبر پہ آتے پھر وہ کھڑا ہو جاتا. مولانا صاحب پہلے ذرا سود کو ڈیفائن کر دیں, سود کیا ہوتا ہے. میں نے کہا بیٹھ بھائی بتا رہا ہوں پہلے تین نمبر مکمل ہو جائیں. ہاں تو میں بیان کر رہا تھا تین آدمی جہنم میں جائیں گے, ایک سود کھانے والا, ایک ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا. اب وہ درمیان میں پھر وہ مولوی صاحب کہتے تیسرا یہ ہے. تیسرا یہ جائے گا جہنم میں. تو جب آدمی کا موڈ صحیح نہیں ہوتا تو وہ غلط غلط جوابات دیتا ہے. مفتی کا موڈ صحیح ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, جب مسئلہ پوچھو. فقہا نے لکھا ہے کہ جج جب غصے میں ہو تو وہ فیصلہ کرنے کا مجاز نہیں ہے, وہ نارمل کنڈیشن میں ہوگا پھر فیصلہ. تو اس طرح ایک صاحب نے مجھ سے پوچھ کے, وہمی تھے ان کو, وہم ہوتا تھا طلاق تو نہیں ہو گئی. ایک دفعہ پوچھا بھائی یہ, میں نے کہا بھائی نہیں ہوتی ان الفاظ سے. پھر دوبارہ فون, پھر میں نے کہا ہو گئی ہے, ہو گئی ہے. کہہ رہے کیوں ہو گئی. میں نے کہا جب تجھے پتا ہے کیوں ہو گئی تو پھر کیوں پوچھ رہے مجھ سے. جب تک کہہ رہا تھا نہیں ہوئی ہے تو تجھے چین نہیں آ رہا تھا, جب بول رہا ہوں ہو گئی ہے تو اب اعتراض کر رہے کیوں ہو گئی. تو اس لیے تھوڑا سا کسی کا خیال بھی کرنا چاہیے. بہنوئی کے منہ کا آپریشن ہوا ہے, نام فاروق ولچان محمد, کل بایو کی رپورٹ آئے گی, دعا کریں کینسر نہ ہو, دل سے دعا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی شفا عطا فرمائے. شمس صاحب کی والدہ کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے, ان کی صحت کے لیے دعا کریں, دل سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کو شفا کامل عاجل عطا فرمائے. ایک مولانا صاحب ٹی وی میں کہہ رہے تھے کہ قرآن یا حدیث میں ہے کہ تین چیزوں میں مفہومی منحوسیت ہے, گھوڑا, گھر اور عورت. حدیث میں آتا ہے کہ تین چیزوں میں نحوست ہو سکتی ہے, ایک سواری میں, ایک گھر میں, ایک عورت میں. تو یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ عورت میں بذات خود نحوست ہے, یہ مطلب نہیں ہے. کوئی بھی چیز بذات خود منحوس نہیں ہوتی. مطلب یہ ہے کہ بعض دفعہ ایک گھر ایسا ملتا ہے انسان کو کہ وہ بہت بڑی ٹینشن ہوتا ہے, یعنی وہ گھر ہی ایسی لوکیشن پہ ہوتا ہے اس میں ہوا نہیں ہے، اس میں دھوپ کا انتظام نہیں ہے، تنگ بہت ہے، تو وہ انسان کی زندگی کا مزہ خراب کر دیتا ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کے گھر میں سب کچھ ہے اور آپ پھر بھی اس کو منحوس سمجھیں کہ گھر ہمیں راس نہیں آ رہا، یہ غلط ہے. اسی طرح سواری، اب کسی نے سیکنڈ ہینڈ گاڑی خرید لی، صبح شام دھکے لگوا رہا ہے، ہر تھوڑے دن کے کبھی ٹائر پنچ. میں نے ایک دفعہ تجربہ کیا تو مجھے یہ حدیث سمجھ میں آ گئی تھی، پرانی گاڑی میں لے کے چلائیے تو مجھے سمجھ میں آ گیا کہ سواری میں بھی اللہ نے نحوست رکھی ہے. انسان کا سارا پیسہ خرچ ہو جاتا ہے، سکون نہیں ملتا، نہ کبھی ٹائم پہ پہنچتا ہے، پورے محلے بچوں کے بازو مضبوط ہو گئے تھے دھکا لگا لگا کے اس کا. تو یہ سواری کی نحوست کا مطلب، سواری اچھی رکھو، سمجھ میں آ رہی ہے بات، گھر اچھا رکھو. اور اسی طرح عورت میں نحوست کا مطلب ہے، علماء نے بیان کیا بیوی بد اخلاق ہو گھر کا سارا ماحول خراب ہو جاتا ہے، شادی سکون کے لیے کی اور سر کے بال سارے گر گئے آپ، یا اس کی اولاد نہیں ہو رہی تو وہ بھی ایک قسم کی نحوست ہے. یہ نہیں کہ وہ بری عورت ہے، مطلب یہ کہ جو بہت بڑا برکت، جو برکت کا ذریعہ تھی، جو آپ کو نسل بڑھانا تھا، جو شادی سے بنیادی مقصد ہے، وہ حاصل نہیں ہو رہا. تو اس کا حل یہ کہ پھر انسان ایسی عورت سے نکاح کرے جس سے اولاد ہو. تو یہ مطلب ہے کہ بد اخلاق عورت، یہ نہیں ہے کہ کوئی بیوی آئے تو آپ کے گھر میں پریشانیاں آئی ہیں تو آپ اس پہ ڈال دو، اس کے یہ جاہلوں کا طریقہ، یہ ہندوؤں کا ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. ایک خاتون کا فون آیا کہ میری شادی ہو گئی، جب سے گئی ہے تو اس گھر میں پریشانیاں آ رہی ہیں، تو وہ سارا مجھ پہ ڈال رہے ہیں کہ میری وجہ سے، جب تک یہ نہیں تھی تو پریشانیاں نہیں تھی. یہ غلط ہے، یہ حرام ہے، ناجائز ہے. کسی کے آنے یا جانے سے کسی کے گھر میں کوئی نحوست نہیں آتی، خیر اور برکتیں تو آتی ہیں، نحوست نہیں آتی. بھائی یہ بہت زیادہ ہو گئے بھائی، پھر بعد میں. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول. جن حضرات نے بھی پرچیاں دی ہیں دعاؤں کے لیے، دل سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ان سب کی حاجات کو پورا کرے. برحمتک یا ارحم الراحمین.